یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت سماعت کیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نیتیں بھی اچھی اچھی کر لیجیے،
ماشاءاللہ۔
اول تاخیر مدری مکالمے میں شریک رہنے، موبائل فون کا استعمال نہ کرنے، توجہ کے ساتھ سننے، سن کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچانے کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدری مکالمے میں شریک رہی ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، اعلی کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا
انشاءاللہ۔
مساجد کی تعمیرات، اس کے چلانے والے اور اس میں نمازیں پڑھنے والے، اسے آباد رکھنے کی نیتیں کرنے والے، کوششیں کرنے والے جو عاشقان رسول ہیں، ان کے حوالے سے جو بعض کمزوریاں ہیں ان کی نشاندہی کرنے کی ہم کوشش کریں گے
ماشاءاللہ۔
حدیث پاک میں بلیغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس حدیث پاک کی پیروی کی بھی نیت کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کا بڑا ہی منفرد شعبہ ہے اور بڑا اہم شعبہ ہے خدام المساجد، آج اس کے متعلق بھی کچھ عرض کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مساجد کے حوالے سے
جی،
فیضان سنت میں امیر اہل سنت نے نقل کیا ہے،
جی جی،
مروی ہوا ہے کہ ایک مسجد اپنے رب عز و جل کے حضور شکایت کرنے چلی،
اللہ اکبر،
کہ لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ فرشتے اسے آتے ہوئے ملے اور بولے، ہم ان مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے۔ مزید لکھتے ہیں، روایت کیا گیا ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے، جو کہ سخت حرام اور زنا سے بھی اشد ہے، اور جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ان کے منہ سے گندی بدبو نکلتی ہے، جسے فرشتے اللہ عز و جل کے حضور ان کی شکایت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب مباح اور جائز بات بلا ضرورت شرعیہ کرنے کو مسجد میں بیٹھنے پر یہ آفتیں ہیں، تو مسجد میں حرام اور ناجائز کام کرنے کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ عبارت جو آپ کے سامنے ابھی فیضان سنت کے صفحہ نمبر 1202 پیج نمبر سے پڑھ کر بیان کی گئی، اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ مساجد کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس کے ایک اپنے مقاصد ہیں، اس کی اپنی جو شرعی احکامات ہیں، اخلاقی ذمہ داریاں بھی اپنی جگہ پر ہیں۔ اولاً تو سلسلے کی ابتدا میں ہی میں ان تمام عاشقان رسول کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو مساجد کی تعمیرات میں حصہ لیتے ہیں، اس کے لیے عطیات دیتے ہیں، اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، جگہ دیکھتے ہیں، اور نہ جانے کن کن مراحل اور معاملات سے یہ گزرتے ہیں، پھر وہ عاشقان رسول جو اپنا وقت نکالتے ہیں، مساجد کی خدمت کرتے ہیں، اس کو آباد رکھتے ہیں، اس کے انتظامات کو دیکھتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، عام نمازی آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کا انتظام دیکھتے ہیں، بجلی وغیرہ، کبھی پانی کا مسئلہ، کبھی موٹر کا مسئلہ، تو کبھی بجلی کا مسئلہ، تو کبھی فلاں مسئلہ، تو کبھی امام صاحب
تنخواہ
چلے گئے تو ان کے اخراجات پورے کرنے ہیں، اور بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں، ان میں یہ کوششیں کرتے ہیں.
مرحبا.
اور محلے عموماً یہ محلہ کمیٹیاں ہوتی ہیں، محلے کے نمازی ہوتے ہیں، جو میں ایک تعداد ہوتی ہے جو مسجد میں نماز بھی پڑھتی ہے، بعض نہیں بھی پڑھتے، لیکن ان سب کو مبارکباد ہے جو شریعت کے تقاضے پورے کر کے اپنی ان خدمات کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ان سب کو اولاً ہی ہم اپنے سلسلے میں مبارکباد دیتے ہیں کہ جو شریعت کے تقاضے پورے کر کے مساجد بناتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں، امام حضرات کی خدمت کرتے ہیں، مؤذنین کے مسائل ہیں، خادمین کے مسائل ہیں. ایک گھر ہمیں چلانا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے کتنے اخراجات ہوتے ہیں، اس میں کتنے معاملات ہوتے ہیں. مسجد جس میں مطلب کہ 200, 300, 400، بعض مساجد میں ہزاروں نمازی آتے ہیں.
جی جی.
پھر کبھی شب براعت کے اجتماع، تو شب معراج کے اجتماع، تو کبھی آقا کا میلاد منایا جاتا ہے، بزرگوں کے آراس منائے جاتے ہیں، اعتکاف کے ایام آتے ہیں، تو ماہ رمضان میں اس میں سحری، افطار، معتکفین کے لیے سہولیات اور بہت کچھ انتظامات کرنے کے لیے مسجد کی کمیٹی، مسجد کے ذمہ داران اور مساجد کے امام اور ائمہ کرام، مؤذنین، خادمین وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں،
جی جی،
جو شریعت کے تقاضے پورے کر کر اسلام و دین کی خدمت انجام دینے کے جذبے کے تحت اس خدمت کو انجام دیتے ہیں، مخلصانہ طور پر کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے.
آمین.
اور مزید انہیں ان میں اپنی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین.
ظاہر ہے یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق خالصتاً دینی شعبے سے ہے.
جی.
خالصتاً دینی شعبے سے، حتیٰ کہ مسجد کی جگہ دیکھنا، اس کے پلاٹ کے معاملات،
اللہ اللہ،
پھر اس کی تعمیرات کے معاملات، اس کی خریداری کے معاملات، پھر اس کی وہ زینت و آرائش وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں، خوبصورتی کے معاملات ہوتے ہیں، پھر سہولیات مہیا کرنا، نمازیوں کے لیے استنجا خانے، وضو خانوں کا وہ کی ترکیب بنانا، ان کے جوتوں کو کہاں یہ اتارتے ہیں، پھر اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر نمازوں کے اوقات، اس کا ساؤنڈ سسٹم، یہ سب کچھ ایک دینی مقصد، نماز اور نمازیوں کے لیے جو کچھ ہم کرتے ہیں، ان سب کو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اس سلسلے میں ہم ان کے مدنی پھولوں کو شامل کریں. ساتھ ہی ساتھ وہ خوش نصیب عاشقان رسول جنہیں اللہ تعالی کی توفیق سے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، یقیناً مسجد نماز کے لیے، نمازیوں کے لیے ہوتی ہے، سجدہ کرنے کی جگہ، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، جہاں نمازی اپنے رب تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے. ان سب کے معاملات کو دیکھنے کے لیے یقیناً ہم سب جو نمازی اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ان وہ مسجد میں کس طرح رہتے ہیں، ان کی وجہ سے مسجد کے معاملات میں کوئی خلل تو نہیں آتا، انہیں کس طرح مسجد میں آنا چاہیے، مسجد میں بیٹھنا چاہیے، مسجد میں وقت گزارنا چاہیے، مسجد کے معاملات میں ان کو تعاون کیسا کرنا چاہیے، کمیٹی کے حوالے سے ان کا کیا انداز ہونا چاہیے، تو یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اسے ایک ہی سلسلے میں سمیٹ لیں، مگر آپ سمجھ سکتے ہیں جتنی میں نے گزارشات عرض کی ہیں وہ بہت مطلب کہ ایک وسیع موضوع ہے، بہت سارے فتاوی اس موضوع پر ہیں، بہت سارے بیانات اس موضوع پر ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ علم کی کمی کی باعث بہت ساری خرابیاں اس اہم ترین کام میں داخل ہوئی ہوئی ہیں جن کے بارے میں ہمیں اندازہ نہیں ہے, ادراک نہیں ہے, معلومات کی کمی ہے. آپ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے, امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت کچھ معلومات حاصل ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یقیناً آج ہم اپنے سلسلے میں آپ کی کالز بھی لیں گے کہ آپ بھی تو مسجد میں جاتے ہوں گے, نہیں جاتے ہیں تو آپ بھی نیت کر لیجئے. ماشاءاللہ, روایت میں یہ مضمون موجود ہے کہ جس کو مسجد میں آتا یعنی آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ.
سبحان اللہ,
بڑے نصیب والا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی مسجد میں حاضری کی سعادت عطا فرماتا ہے. اور قرآن واضح طور پر فرماتا ہے کہ مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے روز پر ایمان رکھتے ہیں. نصیب والا ہے جو مسجد آباد کرتا ہے, مسجد نمازیوں سے آباد ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے مدنی پھول ذہن میں آتے ہیں, لیکن ہم اپنے وہ جو موضوع ہے ہمارا مزید اس کو لے کر آگے چلتے ہیں.
ایسا وہ تو آپ نے ڈسکلوز کیا نہیں کہ دائی کیا بنا.
نہیں, یہ عرض کی نا کہ اصل میں ماہ رمضان کی آمد آمد ہے.
جی جی ماشاء اللہ.
اور ایک بہت بڑی تعداد عاشقان رسول کی, میں یوں کہوں کہ یہ فیضان رمضان ہے
اللہ اللہ,
جو مساجد آباد ہو جاتی ہیں.
سبحان اللہ.
اور کہہ سکتے ہیں کہ جو سال بھر مسجد کا راستہ دیکھتے ہیں تو شاید جمعہ جمعہ دیکھتے ہوں گے, وہ بھی فجر میں. آپ کو پہلے روزے کو جو پہلے روزے کی جو فجر میں جو مسجد میں جو رونق ہوتی ہے نا, ہائے ہائے, یہ یوں سمجھو کہ اگر میں کہوں کہ یہ سال کی ایک ہی فجر ہوتی ہے, پورے سال کی یہ ایک فجر ہوتی ہے, ایک فجر کی نماز ہوتی ہے سال کی, جو رمضان مبارک کے پہلے روزے کی پہلی سحری کے بعد کی جو فجر ہے نا, اس میں مساجد کا بس معاملہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. بہت جو محلوں میں تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا, جو لوگ جیسے جلوس جا رہا ہوتا ہے نا مسجد کی طرف, جلوس جا رہا ہوتا ہے, ایسے خوش ہوتے ہیں, ایسے خوش ہوتے ہیں ہمارے بعض نوجوان. اچھا, جو پہلی سب کے جو پورا سال آدھی ہوتے ہیں نا, ان کو پہلی سب پہ جگہ بھی کہیں کو نہیں ملتی, جا کر یہ بالکل بےچارا آج کا نمازی جو ہے نا, وہ جا کر پہلی سب میں ایسا سر جھکا کر ویسا دو زانوں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, بس انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب ترقی بنے. یعنی مجھے ایسا یاد ہے
جی جی
کہ جب یہ دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز گلزار حبیب مسجد میں, وہاں میری رہائشی میں, وہیں سے دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا.
مرحبا.
تو وہاں ہمارے ذمہ داران نے میری جو وہ ذمہ داری رکھی تھی, ہمارے نگران نے,
جی جی,
وہ فجر کے بعد کا درس.
اچھا,
یہ میری ذمہ داری تھی.
ماشاءاللہ.
یعنی ہم سدائے مدینہ لگاتے تھے, اتنی بڑی 126 فلیٹوں کی تو بلڈنگ تھی ہماری.
جی جی.
تو اس وقت یہ فجر میں اٹھانا اور پھر فجر کے بعد درس فیضان سنت کی ترکیب تھی, اور رات عشاء کے بعد چوک درس, یہ ہمارے نگران نے ہماری دو ذمہ داریاں, میری دو ذمہ داریاں کم از کم لگائے, مدرسۃ المدینہ بالیگان, اور پھر اس کے بعد ایک مخصوص جگہ تھی جہاں چوک درس غالب, مجھے یاد پاتا ہے شاید 2.5 یا 3 سال تک مسلسل وہاں چوک درس کی ترکیب رہی.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو اب فجر کی نماز میں کتنے ابھی نمازی سجاد بھائی, کتنے نمازی, 2-5-10 2-5-10 درس میں بیٹھتے تھے, اور وہ جو ماہ رمضان المبارک کے
اللہ
پہلی فجر کا جو میں
درس ہوتا تھا, سبحان اللہ,
کھڑے ہو کر درس دیتا تھا, ویسا لگتا تھا جیسے کہ وہ اجتماع ہو گیا.
سبحان اللہ.
اجتماع باقاعدہ, وہ واقعی درس دینا پڑتا تھا نا.
صحیح, وہ آثار سے بھی لگ رہا ہے.
اس کے بعد تو کتنی دیر تک تو خالی ملاقات ہوتی تھی درس کے بعد, تو ایسا وہ منظر ابھی میں کہہ رہا تھا, وہ منظر ہو جا کے میرے تصور, اگر میرے پرانے محلے والے اگر مدنی چینل پر ہوں گے تو امید کرتا ہوں کہ ان کو بھی یاد آتا ہوگا کہ یار یہ مجھے یار وہ رمضان المبارک کی جو پہلی فجر ہے نا, وہ مجھے میں نہیں بھولتا اس کو, یا میں اس کے اظہار کا آج یوں سمجھے کہ مجھے
موقع ملا,
مدنی چینل پر موقع ملا ہے. تو پھر وہ اعتکاف, پھر نمازی, اس میں پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے, باتیں کریں گے, کیونکہ وہ بیچارے اتنے مسجد میں آنے کے عادی نہیں ہے نا, یوز ٹو نہیں ہوتے.
جی ہاں جی.
تو اب وہ اس وقت بھی احساس ہوتا تھا کہ یار یہ بیچارے آ تو گئے, لیکن اب یہ ان کو کون بتائے, کون سکھائے کہ مسجد میں آنے جانے کے آداب اور سب کیا ہوتا ہے. حالانکہ فیضان سنت کے جو ماہ باب ہے فیضان رمضان، فیضان رمضان میں جو اعتکاف کا باب ہے اسی میں، اعتکاف کا جو باب ہے اس میں بھی اور امیر علیہ سنت نے بیان کیا ہے، لیکن مطالعے کا ذوق و شوق نہیں ہے. میں سجاد بھائی کی طرف اگر آپ کی اجازت ہو میں جاؤں، آج خاص ان سے عرض کی تھی کہ بہت حساس موضوع ہے کہ مساجد کے حوالے سے جو ہمارے پاس ایک عوامی ویوز بھی ہیں، تو ہم پہلے ایک عوامی تاثرات دیکھ لیتے ہیں، اسی کے ساتھ کچھ عوام نے سوالات بھی کیے ہیں، ہم وہ بھی دیکھ لیں سن لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ کا حصہ ملے گا. پھر ہمارے دیگر مبلغین نے بھی آج خوب لگتا ہے تیاریاں کی ہوئی ہوں گی، دیکھیں کس کی کتنی باری آتی ہے. اللہ مجھے قفل مدینہ بھی نصیب فرما دے، دعا کریں. جی چلائیے، تاثرات بھی چلا دیجئے اور ساتھ سوالات بھی چلا دیجئے.
اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی مسجد کا احترام نہیں کرتا، نماز ختم ہوئی زہر کی لیٹ جاتے ہیں، سارے پانچ پانچ بجے تک سنتے رہتے ہیں لوگ، پنکھے کھلے ہوئے ہیں. آپ کا چیلنج چلتا ہے اس میں، آپ ان سے کہیں کہ ایسا نہیں کرو بھائی، اگر سو میں سے پانچ بھی سدھر گئے تو بہت بڑی بات ہے.
مسجد میں بچے اچھے آ جاتے ہیں، ایسے بدنظمی ہوتی ہے، نمازی اپنی مرضی چلاتے ہیں، کئی انتظامیہ ہوتی ہے تو اس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے. نمازی تو اپنی مرضی سے جو بھی آتا ہے پنکھا کھولتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور پھر کھلا ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یہ ایک بڑی پریشانی ہے. انتظامیہ جو بالکل ٹائٹ ہے، اپنے حساب سے کام کرتی ہے، جیسے مسجد کی اذان سے آدھا گھنٹہ گھنٹہ پہلے نماز کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، ایک گھنٹے بعد نماز کے دروازہ بند ہو جاتا ہے، لائٹیں بند ہو جاتی ہیں.
اکثریت جو ہے عزم کرتی ہیں اور جن کو نہیں معلوم ہے وہ بےچارے خیال نہیں کرتے ہیں. چند حضرات دو چار پانچ ہیں جو اپنی مرضی سے جو ہے پنکھے کھول لیتے ہیں، دیر جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سمجھ گئے، اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کو نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ یہ کام انتظامیہ کا ہے، یہ کام مؤذن اور خادمین کا ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے خام خواہ کے جو ہے پنکھے کھول کے لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں. کچھ حضرات ایسے ہیں جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے وہ جو ہے اپنے بوتلوں میں بھر کے لے کے جاتے ہیں، منع کرتے ہیں لیکن پھر بھی بعد میں آتے ہیں، برتن بھی دھو لیتے ہیں. آپ جو ہیں ماشاء اللہ جینی لوگ ہیں، دین سے وابستہ ہیں، دین سے تعلق ہیں، آپ مزید جو ہے اس معاملے میں جو ہے آپ رہنمائی فرمائیں، رہبری فرمائیں.
دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ مسجدوں میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، دنیاوی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ رمضان کا سیزن جیسے آتا ہے تو لوگ کھانے پینے میں مشغول اور پوری مسجد کو گندا کر رہے ہوتے ہیں. دیکھا گیا کہ نہ کوئی نمازی نماز پڑھنا ہے اور جاتے وقت دیکھا کہ اس کا چپل ہے نہیں، تو بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے، ہمارے پاس آتا ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی دوسرا چپل دے دو. اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نمازی نماز پڑھنے آئے اور ایک ہال نما نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور اس میں تقریباً پانچ چھ صف ہو سکتی ہے ہال کے اندر، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اب یہ اذان ہو گئی، اذان کے بعد سارے پنکھے شروع کر دیے، اب صف پہلی بھی نہیں بھری ابھی تک اور پنکھے چل رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کوئی اجتماع ہو رہا ہے جیسے کہ جمعے کا خطبہ یا جمعے کا بیان ہے یا دوسرے کوئی دیگر اجتماع ہے یا کوئی بڑی محفل ہے، تو دیکھا گیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ ایکو کھول دیا جاتا ہے اور یہ آواز اندر اسی گونجتی ہے کہ مقرر کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی.
لوگ آتے ہیں باہر سے برتن دھوتے ہیں اور تھیلیاں یہی چھوڑ جاتے ہیں شاپر بندے ہوتے ہیں، ہڈیاں یہی چھوڑ جاتے ہیں وضو خانے کے اندر. لوگ آتے ہیں جوتیاں فرش پہ رکھ دیتے ہیں، جب ڈبے بنے ہوئے آپ چپلے لاتے ہیں ان ڈبوں میں چپلے رکھے. لوگ صافے تیڑھی بناتے ہیں، اب یہ امام تو نہیں آئے گا اب سب کو سیدھا کرنے جب آپ کھڑے ہوں.
جو مارکیٹوں میں کپڑے ایک دم گندے ہوئے ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کے، میلے کچلے کپڑوں سے یہ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، پھر وہیں پہ آ کے بعض دفعہ لیٹ جاتے ہیں، سوتے ہیں. اچھا بہت سی مسجدوں میں یہ بھی دیکھا گیا تھا پہلے، اب تو ماشاءاللہ کافی شعور آ گیا ہے. استنجا خانے وغیرہ بھی بالکل مسجدوں کے ساتھ ساتھ ہی بنے ہوئے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے وضو خانے یا مسجدوں میں ایک دم بو وغیرہ ہوتی رہتی تھی. اب تو ماشاءاللہ اتنا یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ مدنی چینل کی وجہ سے لوگوں کو کافی شعور آ گیا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ ماشاءاللہ اس میں ٹھیک ہو گیا ہے معاملہ.
ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ماحول جب سے میسر ہوا اور ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قادری برکاتہم جیسے ہمیں پیر ملے، ان کی صحبت سے آج ہمارے چہروں پر داڑھی اور مسجدوں میں چہل پہل رونقیں اور مسجد کا ادب و احترام جو ہم نے ان سے سیکھا ہم نے ہماری زندگی میں ہمارے گھروں میں بھی نہ سیکھا تھا. اور اللہ کا بڑا کرم ہے جتنی مسجد ہیں اس میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کے صدقے رمضان میں رونقیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ دعوت اسلامی جیسے ماحول نے اس کراچی نہیں پوری دنیا کے اندر دھوم مچا رکھی ہے مدنی چینل کے خصوصی وجہ سے. کھانا پینا کس طرح سے کیا سنتیں الحمدللہ ان دعائیں پڑھتے ہیں اور یہ سب دعوت اسلامی کا صدقہ ہے. اللہ تعالی ہم کو جب تک ہماری زندگی رہے دعوت اسلامی کے ساتھ جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
مسجدوں میں جمعہ ہو یا بڑی رات ہو تو یہاں پہ بہت رش دیکھا جاتا ہے تو اس میں بچے بھی آتے ہیں, کیا بچوں کو آنے دیا جائے یا روک دیا جائے؟ آنے دیا جائے تو کتنی عمر تک آنے دیا جائے؟
یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ ایک مؤذن کو مسجد کے بارے میں اور نمازیوں کے بارے میں یہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے,
مسجد کی انتظامیہ کیسا ہونا چاہیے؟
میرا ایک سوال ہے کہ ایک مسجد ہوتی ہے اور ایک جائے نماز بنی ہوئی ہوتی ہے شاپنگ مال میں یا بلڈنگ کے اندر یا پارکوں کے اندر جہاں نماز کی جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے, اس کا مسجد کا جو حکم ہوتا ہے وہی ان جگہوں کا حکم ہے جتنا وہ مسجد کا ہوتا ہے حکم؟
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سجب آپ نے دیکھا کہ کس قدر عوام یا جو مسجد میں آتے ہیں جاتے ہیں ان کے ذہنوں میں کئی سوالات ہوتے ہیں, کئی کنفیوژنس ہیں. جو عام نمازی جس طرح مسجد کے اندر آ کر جو معاملات کے اندر مداخلت کرتے ہیں تو یہ سب اس کے کیا آپ جواب ارشاد فرمائیں گے ون بائی ون؟ یہ پنکھا بجلی جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں خود ہی فون کرتے ہیں آف کرتے ہیں, الگ خادم اور مؤذن وغیرہ جن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, تو عام نمازیوں کا مسجد کے اندر کیا انداز ہونا چاہیے؟ عام نمازیوں کا
مسجد اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے اور اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ لوگ اس میں آ کر نماز ادا کریں. اب جب لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے مسجد کے اندر تو اس میں بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو مسجد انتظامیہ سے متعلق ہیں, بعض امام سے متعلق, بعض مؤذن سے متعلق. اب فی زمانہ مساجد میں جو مسائل درپیش ہیں جو ابھی مدنی چینل پہ ہم نے تأثرات سنے کہ لوگ عموماً جو ہے وہ مسجد کی چیزوں کے استعمال میں بے پروائی اور بے احتیاطی والا پہلو بہت زیادہ ہے کہ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ آئے پنکھے چلائے اور پھر پنکھے چلا کر چلے گئے. یعنی یوں ہوتا ہے کہ خادم ہوتا ہے, مؤذن ہوتا ہے, جس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے پنکھا بند کرنا ہے. اب اگر ایک اسلامی بھائی نوافل ادا کر رہا ہے اب اس کا پنکھا بند کر دو تو بھی مسئلہ کہ جی میں نماز پڑھ رہا تھا آپ نے پنکھا بند کر دیا. اگر نہیں کرو تو بھی مسئلہ کہ وہ اس وقت تک بیٹھا رہے. اچھا اب یہ صاحب نے نماز ادا کر لی تو اب یہ تھوڑا سا وہاں پہ لیٹ گئے اور اب ان کے اٹھنے تک جو ہے وہ خادم ان کا انتظار کرتا رہے کہ یہ کب اٹھیں گے تو میں پنکھا بند کروں گا. اچھا اب خادم چلا جائے کہ یہ خود کر دیں گے تو انہوں نے خود پنکھا بند کرنا نہیں ہے. تو یوں مسجد کی جو ہے وہ چیزوں کا جو ضیاع ہوتا ہے اور لوگ اس بارے میں احتیاط نہیں کرتے ہیں. اسی طرح اس میں جو ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے دوسری شکایت جو زیادہ تر آئی وہ لوگوں کا مسجد کے وضو خانے کا پانی کا جو ہے وہ کثرت سے استعمال. اس میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ عموماً مساجد جیسے مارکیٹس میں ہوتی ہیں, عموماً مساجد کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دکانیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں یا ظاہر ہے کہ آبادیوں میں مساجد ہوتی ہیں. اب اس میں جو مزدور طبقہ ہے, جو دکاندار طبقہ ہے, جو دکانوں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں اور اس طرح بہت سارے ٹھیلوں والے یہ آئیں گے. پہلے تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کو نماز کی توفیق دے.
آمین.
اب اس میں بدقسمتی والی بات یہ ہے اور محرومی والی بات یہ ہے کہ مسجد مارکیٹ کے اندر ہے اور دو قدم کے فاصلے کے اوپر ہے. یہ سارا دن اس مسجد کی پڑوس میں رہ کر کاروبار کرتے ہیں. اچھا اب جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ایسے اشخاص کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اچھا اب اگر ان کو واش روم وغیرہ یہ جو حاجات ہیں اس کے لیے مسجد جائیں گے، عین نماز ہو رہی ہے یہ اپنی حاجت سے فارغ ہو کر باہر چلے جائیں گے، اتنی بڑی مارکیٹ ہے جس میں لاکھوں کروڑوں روپے کی جو ہے وہ انویسٹ ہوئی ہے، دکانیں بنی ہوئی ہیں، نہ تو مارکیٹ بنانے والے کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ دکانداروں کے لیے اتنی بڑی مارکیٹ میں حاجت وغیرہ کے لیے کوئی استنجا خانہ وضو خانہ بنا دے، تاکہ جو یہاں مارکیٹ میں کام کرنے والے لوگ ہیں اگر ان کو کوئی حاجت پیش آئے تو وہ اس میں چلے جائیں. اب ہوتا یہ کہ بڑی بڑی مارکیٹوں میں محلوں میں جو دکاندار حضرات ہوتے ہیں تو وہ اپنے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بولتے ہیں کہ بھائی واش روم کے لیے مسجد چلے جایا کرو، پانی دکان کے اوپر ضرورت ہے پورا کولر بھرنا ہے وہ مسجد سے لے کر آ جاؤ، کھانا کھانا ہے ایون ہاتھ دھونے تک آپ مسجد چلے جائیں، برتن آپ مسجد سے دھو کر آ جائیں، تو کچھ بھی کرنا ہے مسجد سے کر کر آ جائیں. تو اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ ایز اے مسلمان جب ہم لاکھوں روپے اپنی دکانوں کے اوپر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک پانی کا کولر ہم کیا نہیں خرید سکتے ہیں. اچھا بعض لوگوں کی یہ بھی لاجک ہوتی ہے کہ ہم یار یہ پانی کا کولر اس لیے بھر کر رکھا ہوا ہے لوگ آ کر پیتے ہیں تو یہ ثواب کا کام ہے، آپ اس کام سے کیوں منع کرتے ہیں؟ یہ ثواب کا کام ہے، لیکن ثواب کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ اگر لوگوں کو گرمی لگے تو آپ مسجد کا پنکھا اتار کر اپنی دکان میں لگا دو.
صحیح فرمائیں.
تو یہ تو مسجد کے لیے وقف ہے، جو مسجد کا پانی ہوتا ہے وہ نمازیوں کی سہولت کے لیے ہوتا ہے. جو یہاں پہ عبادت کرنے آئیں گے لوگ چندہ کس لیے دیتے ہیں مسجد میں؟ اس لیے کہ جو یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو سہولت ملے، ان کو جو ہے وہ پانی ملے. اب جیسے پانی کی شارٹیج ہوتی ہے اور پھر یہ جتائیں گے کہ بھئی یہ مسجد کی چیز ہے اور لوگ
مارکیٹ کی مسجد
مارکیٹ کی
ہم لوگ چندہ دیتے ہیں.
جی
ہم لوگ مہینے کا مہینہ ہمارا فکس ہے، ہم لوگ چندہ دیتے ہیں. اور آپ نے جیسا بھی ارشاد فرمایا کہ لاکھوں کروڑ روپے کا کروڑوں کروڑ روپے کا بزنس ہو رہا ہوتا ہے لیکن کوئی ایسی سہولت نہیں ہوتی. تو اب مثال کے طور پر جس سے مارکیٹ بنائی آنر اگر ہم اس کو کہیں گے یار آپ کچھ سہولت بنا دیتے، کہہ رہا میں نے مسجد تو بنا دی ہے، یہ مسجد میں نے تو بنائی ہے، اس مسجد کو مطلب میں نے مارکیٹ میں یہ دکانیں تو نہیں نکلوائیں، اس کو میں نے مسجد بنایا، اب اس میں استنجا خانہ بھی، اس میں وضو خانہ بھی، سب کچھ ہے، تو میں نے ہی مسجد بنائی ہے اور یہ مارکیٹ والوں کو مسجد ہی مل گئی اور مارکیٹ والوں کے یہ ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں. اب ایسا کہ تو اگر ایسا کوئی بلڈر جواب دے دیتا ہے، مارکیٹ بنانے والا جواب دے دیتا ہے تو اس کو کیسے سمجھایا جائے گا؟
اس میں یہ کہا جائے گا کہ مسجد جو بنائی ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے بنائی ہے، اس کے جو واش روم ہیں وہ خدمت خلق کے لیے یوں نہیں ہیں، یہ مسجد والوں کے لیے بنے ہوئے. چلے آپ نے اگر اس نیت سے بنائے ہیں کہ مارکیٹ والے بھی استعمال کریں مسجد بھی استعمال کرے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پہ میٹر جو بجلی چل رہی ہے وہ مسجد کے چندے سے چل رہی ہے. اچھا اب اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مساجد کا سلسلہ ہے یہ سارا چندے پر چلتا ہے.
جی
چندے دینے والے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ یہاں مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے نمازیوں کے لیے وہ چندہ دے رہا ہوتا ہے. تو جب اس چندہ دینے والا نمازیوں کے لیے چندہ دے رہا ہے اسی کے پیسے سے مسجد کا پانی آیا، اسی کے پیسے سے بجلی کا بل ادا ہوا، تو جب چندہ دینے والے کی غرض یہ ہے کہ یہ مسجد کے نمازیوں کے لیے استعمال ہو، اب اگر اس کو دکاندار استعمال کریں گے اور یعنی کہ یوں بھی نہیں کہ نماز پڑھنے آئے ضمناً چلو استنجا وضو بھی کر لیا، لیکن وہ اس کو اپنا ایک رائٹ سمجھ کر جو استعمال کرتے ہیں تو یہ بات غلط ہے. اگر بلڈر نے یہ بنا دی ہے تو پھر بلڈر اس کا کنیکشن اس کا پانی کا نظام الگ رکھے اور مارکیٹ والوں کو بولے کہ آپ اپنی موٹر سے اس کا پانی بھی چڑھیں، اس کے ٹینک کو فل کر کے رکھیں، اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام رکھیں، اور یہ سارا انتظام یہ وضو خانے کا ہے جو پانی وغیرہ کا ہے یہ آپ سنبھالیں اپنے چندے سے کریں، آپ اپنے لیے بھی کریں اور نمازیوں کو بھی اجازت دے دیں، تو اس صورت میں جواز کی صورت ہو جائے گی. لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھا اب یہ مارکیٹ والے بولتے ہیں ہم بھی چندہ دیتے ہیں، یہ چندہ تو مکس ہو جاتا ہے، یہ صرف مارکیٹ والے تھوڑی دیتے ہیں،
یہ
دیگر لوگ بھی جو ہے وہ دیتے ہیں.
جی یہ نفسیات زیادہ ہے.
ہاں تو اب جب
نمازوں میں تو چندہ دیتا ہی ہوں نا،
اب جب دیگر لوگوں کا چندہ اس میں زیادہ ہو گیا، اب ایک بندے کی اجازت ایک بندے کی نہیں ہے، تو مسجد میں تو وہ جو ہے وہ کل اس کے ساتھ آئے کہ یہ نمازیوں کے لیے ہے، تو اس اعتبار سے ان کا استعمال ناجائز ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو اس طرح کے کام ہیں, اچھا پھر اس بات کا صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا, وہ یوں کہ جیسے وضو خانے میں پھینک کے چلے گئے, وضو خانہ بند ہو گیا. اب یہ دیکھیں خادم جو ہے وہ مسجد کا خادم ہے نا, وہ مارکیٹ والوں کا خادم تو نہیں ہے کہ مارکیٹ والے آئے وضو خانے کو بند کر کے جائیں اور یہ بیچارہ سارا دن اس کو کھولتا رہے. تو یہ اس طریقے سے جو کرتے ہیں, اچھا اب وہ جو ہڈیاں پھینک کر جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں,
ملازمین ہوتے
جن کو ملازمین کو شعور نہیں ہوتا ہے,
وہ پلیٹیں دھونے کے لیے ان کو خاص رکھا ہوتا ہے, وہ چائے کا آرڈر دینے جاتے ہیں پلیٹیں دھونے کے لیے جاتے ہیں, لنچ لگا دیتے ہیں سیٹھوں کے لیے اپنے دکانداروں کے لیے, اس طرح کی جو پیون ٹائپ کی جو بےچارے خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں ان کو یہی کام دیے جاتے ہیں. کوئی مطلب کہ کوئی سپروائزر جا کر کوئی برتن دھونے کے لیے جائے گا نہیں, اور سپروائزر چلا بھی اگر پڑھا لکھا کہلا بھی دیا جائے تو صرف دنیا کی تعلیم اس کے لیے کافی نہیں تھی, کہ اس کو ان باتوں کا علم نہیں ہے. آپ کی اس وضاحت سے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں یہ ذہن بنا لیں کہ یہ مسجد اگرچہ آپ نے بنائی ہو یا آپ اس میں چندہ دیتے ہو جو بھی ہو, یہ اللہ تعالی کے لیے وقف ہے.
سبحان اللہ,
مسجد کا کوئی مالک نہیں ہے. آپ نے کارپیٹ دے دیا یہ مسجد کا ہو گیا, آپ نے وضو خانہ بنا دیا مسجد کا ہو گیا, یہ واٹر کولر جو ٹھنڈا لگایا نمازیوں کے لیے, اب اس میں سے ایک آدھ بوتل بھر کے لے گئے دکان کے لیے, ایک آدھ بوتل بھر کے لے گئے گھر کے لیے, اب ان کو کیا سمجھائیں.
اس میں بھی یہی ہے سب کہ واٹر کولر تو اس نے دیا ہے, واٹر کولر کے ساتھ پانی تو نہیں دیا ہے نا,
پانی
تو مسجد سے آتا ہے نا.
ٹھیک,
تو صرف واٹر کولر ایسے لگا دینے سے تو اس میں پانی آنا شروع نہیں,
اور وہ ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے جو الیکٹرک جل رہی ہے وہ مسجد کے میٹر سے
جل رہی ہے. اچھا, اب وہ بات ڈیپینڈ سارا اس بات کے اوپر ہے کہ چندہ دینے والے اس بات کے لیے چندہ دیتے ہیں کہ مسجد میں جو نمازی ہیں ان کو یہ سہولیات حاصل ہو, کسی کو پیاس لگے تو پانی پی لے. اچھا, اب جو مسجد میں آ گیا تو عرفاً اس کو اجازت ہوتی ہے کہ بیٹھ کے وہاں پہ پی لے, لیکن جو مارکیٹ سے متعلقہ جو مساجد ہوتے ہیں, ایون مارکیٹ کو آپ چھوڑ دیں, محلے سے جو متعلقہ مساجد ہوتی ہیں, پانی کی شارٹیج ہو گئی, اب وہ بڑے بڑے کین لے کر آ جائیں گے, کہہ رہے گھر میں آئے نہیں پینے کے لیے,
نہیں تو محلے کی مسجد میں بھی کہاں سے آئے گا. اصل مسئلہ یہ نا کہ جس محلے میں پانی نہیں ہے تو کنیکشن تو وہی ہے,
وہ تو لوگوں سے
اس میں تو مسجد میں تو ایک الگ سے ٹینک بنا ہوتا ہے, واٹر ریزرور ہوتا
ہے, جو بورنگ کا پانی وغیرہ جو وضو کے لیے,
اس میں ایسا بھی یہ ہوا نا کہ پانی ختم ہو گیا, آپ سے کسی نے بولا کہ بھائی پانی ختم ہو گیا, اب لوگوں کو تکلیف ہوگی, آپ ایک جو ہے وہ ٹینکر ہمیں ڈلوا دیں.
ٹھیک,
تو اس نے تو ٹینکر نمازیوں کے لیے ڈلوا کر دیا ہے.
صحیح,
اس نے اس لیے ٹینکر نہیں ڈلوا کر دیا ہے کہ اہل محلہ کے لیے.
ٹھیک ہے,
اگر اہل محلہ کے لیے ڈلوا کر دیتے تو ساتھ والا جو فلیٹ ہے اس کے ہاؤس میں ٹینک میں ڈلوا دیتا کہ بھائی مسجد کے جو ہے وہ نمازی بھی وہیں سے وضو کریں.
اور ایسے موقع پر ہم یہ بات کر رہے ہیں جب کہ واقعی پانی کی شارٹیج ہے, اور میلے والوں کا ہو سکتا ہے کہ مسجد کی طرف رخ ہو,
ایسا ہوتا ہے سب مسجد کی طرف ہی,
میلے والا نہیں بولے گا کہ مطلب ارے میلے کی مسجد ہم نے بنائی ہے اور مطلب آج آپ ہم کو مسجد, یعنی محلے کی مسجد محلہ استعمال نہیں کر سک رہا اپنے اس کے لیے, اور مارکیٹ کی مسجد ہے مارکیٹ استعمال نہیں کر سک رہی اپنی مارکیٹ کے لیے, اور اتنا ہم کوشش کرا اور اتنا یہ کرا
مسجد کی دکان ہی کرائے بھی
نہیں کیا, ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں نے تھوڑا سونا وونا بھی بیچا تھا, ہم نے بھی جیب کاٹ کاٹ کر ہمارا محلے کا مسجد بنایا, آج ہم کو آپ بولتا ہے کہ یوں نہیں کرو یوں نہیں کرو یوں نہیں کرو.
پھر اس کا تو پھر یہی ہوا تھا سب کہ حل یہ کہ کسی کے گھر میں پنکھا نہیں ہے وہ پنکھا اتار کر چلا جائے,
مطلب
ٹیمپریری تو کسی کا جو ہے وہ بچھانے کے لیے نہیں ہے تو مسجد کے در ہی لے ہمارے چندے سے.
اچھا, ہمارے گھر میں استنجا کھانے کا لوٹا ٹوٹ گیا تھا مسجد سے لیا
کیا ہمارے چندے سے
کیا ہوتے ہیں جی لوگ اتنے جری ہوتے ہیں کہ ایک مسجد میں جانتا ہوں وہاں پڑوس میں ایک شخص تھا تو اس نے مسجد کے میٹر میں سے لائن لی ہوئی تھی بجلی لی ہوئی تھی
آئے
اور اوپر چھت سے تار باقاعدہ لے کر آئے اور اپنے گھر میں کافی عرصے تک چلاتے رہے, پھر وہ مسجد میں کوئی ریپیئرنگ کا کام تھا تو اس ٹائم میں اوپر گئے تو انہوں نے دیکھا یہ تار کہاں سے جا رہا ہے, دیکھا تو میٹر میں سے نکل رہا ہے اور اس گھر میں جا رہا ہے.
مسجد کی بجلی چوری کرنا نہیں ہوا؟
بجلی چوری کرنا بھی ہوا، مسجد کی بجلی بھی چوری کرنا ہوا.
بجلی چوری الگ کی نہ مسجد کی بجلی چوری الگ کی، یہ تو مطلب کہ وہ جرم پر جرم،
اس کا بل مسجد کے اس میں تھا
جرم پر جرم. اچھا اب یہ کہ اگر اس اگر یہ حرکت مسجد کا متولی کرتا ہے اور اگر کہتا ہے کہ جناب میں مسجد کی خدمت کرتا ہوں، اگر تھوڑی سی بجلی لے لیتا تو کیا کرتا ہوں، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ نمبر ایک. دوسرا یہ کہ وہ متولی صاحب کو پتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور وہ خاموش ہیں، تو یہ دوسرا. تو یہ متولی سے مراد ہمارے یہاں پر فی زمانہ جو مساجد کی جو کمیٹی ہیں اس کے مراد ہیں. ہم دعوت اسلامی میں ہم مساجد کی مجالس بناتے ہیں،
ماشاءاللہ،
کہ یہ مدینہ مسجد کی مجلس ہے، یہ مکہ مسجد کی مجلس ہے، یہ مقیم فیضان مکہ فیضان مدینہ. دعوت اسلامی کی جو مساجد بنتی ہیں اس کا ہم کوشش کر کے ہم اپنا جو نام ہے وہ فیضان سے شروع کرتے ہیں، فیضان مدینہ، فیضان مکہ، فیضان رمضان، تو فیضان اسلام، تو یوں نام فیضان رضا، فیضان جمال مصطفیٰ، فیضان عائشہ، تو یہ یوں فیضان کے ذریعے ان کا فیضان لیں، ان کی برکتیں لیں، ان کا فیض لیں. تو ہم دعوت اسلامی کے حوالے سے مساجد مجالس کا ایک ہماری اصطلاح ہے، ہم یہ کرتے ہیں، لیکن نارملی طور پر عوامی طور پر دیکھا جائے تو مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے اور یہ اس طرح کا ہوتا ہے. تو اب عام نمازی کے متعلق جو تھوڑے بہت آپ نے مدنی پھول لیے تو وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اب ایسے موقع پر اگر یہ مسجد کی جو انتظامیہ ہیں، اس کو انتظامیہ بھی کہتے ہیں، مسجد انتظامیہ جو امام رکھتی ہے، امام کو فارغ کرتی ہے، مؤذن رکھتی ہے، اس کو نکالتی وغیرہ، یہ سارے کام کرتی ہے، تو ان کو اس طرح کی بددیانتی کے طور بددیانتی کہیں ہو رہی ہو، چوری کہیں ہو رہی ہو، وقف کی چیز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی مسجد کے وضو خانے کو نقصان پہنچ رہا ہے، جس جو چیز یہاں بیٹھ کے اس وقت سمجھائی جا رہی ہے، یہ بات اصل تھی ہمارے مسجد کمیٹی و متولی کی، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ آپ کی مسجد کا استعمال کر رہی ہے اور آپ کو مسجد کا انتظام اور مسجد کی دیکھ بھال کے لیے اس وقف کی جگہ کا ذمہ دار بنایا گیا اور آپ نے ذمہ داری قبول کی ہے. یہاں تو باقاعدہ ذمہ داری پہ کتنے لوگ تو گرتے پڑتے ہیں کہ میں بنوں گا، میں بنوں گا، میں بنوں گا. اس میں اللہ تعالیٰ اخراج نصیب فرمائے، حب جان آئے، ریاکاری نہ آئے، واہ واہ والی بات نہ آئے، اور شہرت طلبی کے لیے نہ کیا جائے، محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اور حساسیت آپ کے سامنے ہے کہ پانی وقف کا اور یہ بجلی وقف کی، سامان وقف کا، چندے کا، عوام چندہ دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، اس گھر کو آباد کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کو سہولیات مہیا کرنے کے لیے، نہ کہ محلے والوں کے لیے، نہ کہ مارکیٹ والوں کے لیے، نہ کہ مہ چندہ دینے والوں کے لیے، نہ کہ صرف اس شخص کے لیے جو آ کر کہتا ہے کہ ہاں کیا ہو رہا ہے، پیچھے ہاتھ ہوگا اس کا جو گھومتا ہوا نظر آئے گا، کیوں نا بھائی مسجد کے صدر صاحب ہیں، چیئرمین صاحب ہیں، ہاں چیئرمین صاحب ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، چیئرمین، ہاں کیا ہو رہا ہے، اے امام ذرا ادھر آنا، اے مؤذن ذرا ادھر آنا، یہ کیا کرا، یہ کیا کیا. اب آپ ہاتھ جوڑ کر اگر آپ ایسے ہیں تو معذرت کے ساتھ، اور جو ایسا ہے وہی سنے گا، وہی اس کو ہی جھٹکا لگے گا کہ یار یہ میرے کو بول رہا ہے، اگر آپ ایسے تو میں آپ کو بول رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں. امام بڑی عزت والا شخص ہوتا ہے، بڑا مکہ مرتبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ چندہ دے دیتے ہیں اور مسجد کی دیکھ بھال کے لیے آگے آ جاتے ہیں، لیکن امام امام ہے، سب کے بیچ میں امام سے پرسش کرنے کا آپ کا کیا مطلب، کی کیا وجہ، سب کے سامنے مؤذن سے پوچھنے کی کیا وجہ، سب کے سامنے خادم کو مطلب کہ ڈیگریڈ کرنے کی کیا وجہ، وہ بھی سارے یوں بھی کہ سارے نمازی دیکھیں کہ او یہ صاحب جمعہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور ٹھیک ہے آپ پانچوں ٹائم نماز وہاں پڑھتے ہیں، کوئی پھر بھی آپ کو کسی امام مؤذن یا خادم کی بلا اجازت شرعی دل آزاری کرنا، ان کو عام نمازیوں کے سامنے ڈیگریڈ کرنا، کمیٹی کے دیگر افراد کے سامنے ڈیگریڈ کرنا، وہ اگر آپ فائنینس سیکرٹری بنے ہوئے ہیں، کوئی مالیات کے ذمہ دار بنے ہوئے، چندے کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، تو پوچھ گچھ کرنا، یہ سب کرنا، اس کے کوئی رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں، کوئی قانونی شرعی اور قانونی تقاضے ہیں، کوئی اخلاقیات کی کچھ باؤنڈریز ہیں. اگر امام صاحب سے آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو آ کر الگ علیحدگی میں بیٹھ کر امام صاحب سے بڑی مودبانہ انداز میں، کیونکہ آپ مالک نہیں ہیں، آپ امین ہیں، اور آپ کو گفتگو کرنی ہے وہ بھی بڑی نرمی اور ایمانداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ آپ نے یہ ساری چیزوں کو سر انجام دینا ہے. تو اس طرح کا اگر اندازہ آپ اختیار کرتے درست نہیں ہے. وجہ کیا بنتی ہے؟ وجہ یہ بنتی ہے کہ ہم جوش ہی میں صحیح, ٹھیک ہے آپ کی نیتیں بھی بہت اچھی ہیں, ہم جوش ہی میں صحیح ہم مسجد کی انتظامیہ میں داخل تو ہو جاتے ہیں. عموماً تھوڑا کرتا دھرتا ہوتا ہے, تھوڑا نام ہوتا ہے میلے کے اندر تو اس کو چیئرمین یا صدر بنا دیا جاتا ہے. مگر میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کیا آپ کو مسجد کے احکام کا علم ہے؟ آپ کو مسجد کے چندے کا علم ہے؟ آپ کو امام صاحب کے تقرر کرنے یا نہ کرنے کا علم ہے؟ مؤذن صاحب کے تقرر کرنے, ان کو رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں آپ کو شرعی معلومات ہیں؟ آپ نے آپ لوگ عام کو ہے, تمہیں پوچھو گا کہاں سے سیکھیں؟ وہ سیکھی نا, وہ کہاں سے سیکھیں؟ کیوں ہم کو نہیں پتا ہوتا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ بالکل آپ میں نے آپ کے ایمان اور آپ کے اسلام پر تو کوئی کلام نہیں کیا, میں یہ تو نہیں کہہ رہا, لیکن آپ کو میں پوچھوں گا آپ نے آپ کو نماز پڑھنے آتی ہے, آپ کو غسل کرنے آتا ہے, آپ کو وضو کرنے آتا ہے, آپ کو قرآن درست پڑھنے آتا ہے, آپ کو فلاں چیز آتی ہے فلاں چیز آتی ہے؟ تو ایک کئی ایسے مسلمان ہیں جن کو نماز درست پڑھنے نہیں آتی. اپنا ہی فرض ادا کرنے جن کو نہیں آتا, وہ دیگر فرائض کی ادائیگی کے لیے کس قدر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں؟ تو اس لیے مشورہ میرا یہ ہے کہ برائے کرم ہمارے سلسلے سے آپ یہ فائدہ ضرور اٹھا لیجئے کہ مساجد کے جو شرعی احکام ہیں اس کی جو متولی کمیٹی یا انتظامیہ یا مجلس بننے کے جو شرعی احکام ہیں اس کو سیکھ لیجئے, اس کو سمجھ لیجئے, اور ایک مرتبہ ہی صحیح, کم از کم ایک مرتبہ ہی صحیح, 12 منٹ ہی کے لیے صحیح دارالفتا علیہ سنت سے رابطہ کر لیجئے, فون ہی کر لیجئے کہ میں فلاں مسجد کی کمیٹی میں ہوں, میں فلاں مسجد کی انتظامیہ میں ہوں, میں فلاں مسجد کی مجلس میں ہوں, اور میری ذمہ داری اس کے فائنینس کی ہے, اس کے اکاؤنٹس مینٹین کرنے کی ہے, یا اس کا میں جنرل سیکرٹری ہوں, یا انتظام میں دیکھتا ہوں, میں صدر ہوں, میں چیئرمین ہوں, میں سرپرست ہوں, میں ان کی میٹنگیں کرتا ہوں, فلاں فلاں جو بھی آپ ہیں, تو یہ بتائیے میری شرعی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آپ کو مفتی صاحب آپ کی شرعی ذمہ داریاں سمجھائیں گے, اور کیا کریں گے؟ اور آپ یہ دیکھیے اگر آپ شرعی ذمہ داری سمجھ کر کام کرتے ہیں تو آپ کا ثواب کتنا بڑھ جائے گا. آپ کو اگر یہ میں مشورہ عرض کر رہا ہوں تو اس میں آپ کا بھلا ہے یا نہیں ہے یہ بتا دیں.
مرحبا.
اس میں مطلب تکبر کرنا اور مطلب واہ واہ کرنا اور اس میں اپنے آپ کو بھوت کو سمجھ کر یہ کام کرنا اس کی چندہ حاجت نہیں ہے. عاجزی اختیار کریں. دو علم کی باتیں اگر کہیں سے سیکھنے کو ملتی ہیں تو سیکھنے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ درست ہیں, چلے آپ درست ہیں, مان آپ درست ہیں, تو کوئی صحیح شخص آپ کو اگر کہہ دے گا کہ آپ درست ہیں تو آپ کو خوشی ہوگی, آپ کو اچھا لگے گا نا کہ الحمدللہ عز و جل میں درست ہوں, میں جو کام کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں, آپ کو اور خوشی ہوگی, فرحت ہوگی, آپ کو مزہ آئے گا. اور اگر آپ کی غلطیاں ہوئیں اور خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ آپ ثواب کی جگہ پر گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں, گناہ گار ہو رہے ہیں, کوئی نادانی کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے, سستی کی وجہ سے, یا برا نہ مانے تو جہالت کی وجہ سے اگر آپ گناہ گار ہو رہے ہیں اور آج پتہ چل جاتا ہے تو آپ اس کو فوراً درست کر سکتے ہیں نا.
کیا کہنے,
بعض چیزیں لمحوں میں درست ہو جائیں گی,
کیا کہنے,
بعض چیزیں دنوں میں درست ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو آپ بڑے ثواب کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ اب اپنی مسجد کی خدمت کو جاری رکھ سکیں گے, اور مرنے سے پہلے پتہ چل جائے گا کہ میں غلطی کر رہا تھا. اب مرنے کے بعد پتہ چلے کہ میں اتنے اتنے سالوں تک مسجد کی خدمت کرتا رہا, اور خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ میں اللہ نہ کرے یہ ہو کہ میں نیکیوں کے بجائے گناہوں کا سلسلہ لے کر چلتا رہا, تو یہ نقصان کا اس میں پورا اندیشہ ہے. تو کیا مسجد میں جانے والے, کیا مسجد کا نظام چلانے والے, ان سب کو چاہیے کہ علم دین حاصل کریں. امید ہے اس سے بہت فائدہ ہوگا.
بعض مسجدوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس مسجد کے قواعد و ضوابط. اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی مسجدوں میں کئی کمیٹیاں اپنی پچھلی جو کمیٹیاں اور پچھلی جو چلے آ رہے ہیں انہوں نے اپنے سلسلے طے کیا ہوا ہے کہ بھئی یہاں پر ہماری مسجد میں ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ اگر پانی بھرنے آتا ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں روکے گا. ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم لوگ اپنی طرف سے اس میں مسجد کے اس میں چندہ ڈال دیں گے, پیسے ڈال دیں گے, تاکہ یہ جو مشین چلتی ہے نا اس کا اپنے حساب سے وہ پورا ہم لوگ کر لیں گے. جس کو جو پانی لے جانا ہے کسی کو منع کرنے کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے. اور بعض جگہوں پہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ پنکھا آ کے استعمال کر رہے ہیں سونے کے لیے آ گئے پنکھا استعمال کر لیا تو ایسا کریں کچھ نہ کچھ مسجد میں ڈال دیا کریں تاکہ آپ یہ جو پنکھا چلا رہے ہیں نا یہ آپ کے اوپر گناہ نہ آئے. تو اس معاملے میں کیا شرعی رہنمائی ہو؟
نہیں آئیے.
جو آپ نے جو ہے وہ مدنی پھول دیے, اصل میں مسئلہ اس میں سارا یہی ہے. جیسے آپ یہ فرما رہے تھے کہ آپ انتظامیہ ہیں, آپ نے کتنا آپ کو آتا ہے, تو اب تو انتظامیہ جو عموماً ہوتی ہے دیکھا یہی گیا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ پوچھے سیکھے کہ اگر کسی مسجد میں امام جو ہے وہ عالم ہے, بعض مساجد میں جو ہے وہ امام مفتی ہوتا ہے, اچھا بعض میں جو ہے وہ کم از کم اتنا وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو یہ مسئلہ بتا دیا جائے تو اس مسئلے کا حل کسی علماء سے پوچھ کر بتا دے. اب ہو یہ رہا ہے کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے, امام صاحب سے جو بات کرنی تھی ان کو وظیفہ دینا تھا, وظیفہ دے دیا, اچھا امام صاحب آپ جائیں ابھی ہم نے تعمیر کے سلسلے میں مشورہ کرنا. اب یعنی کہ جو جاننے والا ہے وہ جائے, اور یہ جو سارے جو ہے وہ اس تعمیر کے ماہرین ہیں تو وہ مشورہ کریں گے اس بارے میں. اچھا وہ اپنے دنیاوی اعتبار سے کہ بھئی یہ کر لیں, لیکن آپ جو تعمیر کر رہے ہیں اس میں کیا چیز بنانا جائز ہے کیا چیز بنانا ناجائز ہے یہ نہیں پوچھیں.
مثلاً تو کیا
یہ کہ مسجد کے اوپر دوسری چھت ڈالنی ہے, اب وہ کیوں وہاں مدرسہ شروع کرنا ہے,
قرآن کی تعلیم شروع کرنی ہے,
بچے آئیں گے پڑھیں گے,
اچھا یا امام صاحب کی رہائش بنانی ہے
مسجد کی چھت
بیچارہ
کہہ رہے ہیں امام صاحب.
تو ہاں ٹھیک ہے, آپ تشریف لے جائیں, جزاک اللہ خیر, ہم کر کے پھر کر لیتے ہیں. تو اب اس کے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ بھئی یہی بات تو پوچھنے کی ہے, اور وہی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ ان سے حدود اور قیود پوچھ لیں کہ ہمارا یہ پلان ہے, ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, اس میں کوئی شرعی خرابی تو نہیں ہے.
کس سے پوچھ رہے ہیں؟
جو بھی وہاں پہ اگر
ہر امام تو مسئلہ بتانے کا حل نہیں ہوتا.
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض جگہوں پر مفتیان کرام بھی ہوتے ہیں امام, بعض جگہوں پر قابل علماء بھی ہوتے ہیں. اچھا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قابل عالم بھی نہیں ہے تو کم از کم اس کو یہ بتا دیں کہ آپ پوچھ لیں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ ہمارا جو ہے وہ پلاننگ ہے, یہ کر لیں یا نہیں. تو وہ امام صاحب کو تو انہوں نے وظیفہ دے کے رخصت کر دیا کہ آپ جا کر آرام کریں, اور اب جو یہ مشورے کریں گے ایک بولے گا نہیں نہیں یہاں پہ یہ بنا دیں, کمرہ ہونا چاہیے, کمیٹی کا روم ہونا چاہیے, اچھا سیڑھیاں ادھر سے ہونی چاہیے. اب عین مسجد سے جس میں سیڑھیاں بنانا ناجائز, عین مسجد کے اوپر جب مسجد تکمیل تک ہو گئی, نمازیں شروع ہو گئی, مسجد مکمل ہو چکی, اب اس کے اوپر امام کی رہائش بنانا ناجائز, تو یہ سارے ناجائز کام جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہم نے مشورے سے کیا تھا. اب یہ تو ایک چیپٹر ہے. اب جو انتخاب کا آپ فرما رہے تھے, اب انتخاب میں بھی کیا ہوتا ہے, انتخاب میں بھی یہی کمیٹی ہوتی ہے, جی امام صاحب آج جمعہ پڑھیں گے اور بلایا ہوا ہے پھر دیکھیں گے, امام صاحب نے بیان کر دیا, اب جو ہے وہ امام صاحب آپ تشریف لے جائیں آپ کو بتاتے ہیں, اب جناب وہی حضرات نہ جن میں کوئی قاری نہ جن میں کوئی عالم, ایک بولے گا ہاں ٹھیک ہے تلاوت تو صحیح کی لیکن آواز تھوڑی سی باریک ہے ان کی, اور دوسرا بولے گا یہ چل جائیں گے لیکن یہ کہ مائک لگا لیں گے تو پھر آواز اچھی ہو جائے گی. ہاں یہ یار یہ اس کا تاثر کیسا پڑے گا, یہ بہت چھوٹے قد کے ہیں بہت بڑے قد کے ہیں یار, یہ بہت دبلے پتلے ہیں یار, جچیں گے نہیں یہاں پہ ممبر کے اوپر,
روک نہیں پڑے گا,
روک نہیں پڑے گا.
تو ممبر اتنا بڑا بنایا ہوگا نا تو امام صاحب کو بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے.
اب بیان کا مزہ نہیں آیا, کیا آپ نے بیان میں کیا مزہ لینا تھا, اب اس نے بیان میں کتنے شرعی احکام بیان کیے کہ جن سے لوگوں کے وضو نماز وغیرہ کے وہ درست ہوئے, یا بیان جو ہے وہ نہیں تھا اس میں, تھوڑا وہ نہیں تھا, جوش نہیں تھا, بس ایسے سیدھا سیدھا بیان کر دیا, دیکھ کر بیان
یہ سب چیک کرنے والے یہی حضرات ہیں.
جی
کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں ایک تعداد ہو, میں ہم 100% نہیں کہتے ان میں ایک تعداد ہو جن کو بیچاروں کو خود اپنی نماز درست پڑھنے نہیں آتی ہو، قرآن درست پڑھنے نہیں آتا ہو، ان کو یہی بیچاروں کو نہ پتا ہو کہ امامت کی شرائط کتنی ہیں، امامت کی اہلیت کیا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ سیکھا نہیں ہے. دیکھیں آپ جذبے کے تحت آئیں اور سیکھ لیجئے، آپ سیکھ لیجئے.
یہی طرح صاحب کے یعنی یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ امام صاحب کی آواز موٹی اور پتلی کو تو دیکھ لیا لیکن ان کے تلفظ درست ہیں
تو کون دیکھے ان کو بیچاروں کو، انہوں نے خود تھوڑی کوئی قرآن ایسا کو پڑا ہوتا ہے. کال لے لیں اگر آپ کی اجازت ہو، یہ بار بار مجھے چند کال ایک ساتھ چلا لیں تو صبح ذرا نوٹ کرتے رہیے گا، چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زنجیبار ایسٹ افریقہ سے محمد سکندر رضا تاری عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض مساجد میں انتظامیہ کی طرف سے ایک فرد چندہ جمع کرنے کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ طے ہوتا ہے کہ وہ جو بھی چندہ جمع کرے گا اس میں سے 50% مسجد کا ہوگا اور 50% اس کا ہوگا. بعض جگہوں پہ اس طرح کی ڈیل ہوتی ہے کہ 60% مسجد کا ہوگا، 40% اس کا، بعض جگہوں پہ 25% چندہ جمع کرنے والے کا اور 75% جو ہے وہ مسجد کو جاتا ہے. آیا اس طریقے سے انتظامیہ کا چندہ جمع کرنے کے لیے اس فرد کو مخصوص کرنا اور اس کا چندہ جمع کرنا، انتظامیہ کا چندہ جمع کروانا کیسا ہے؟ برائے کرم اس حوالے سے ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجیے.
تنزانیہ معنزہ مکی کابینہ سے محمد نثار عطاری عرض کر رہا ہوں حضور کہ یہاں پہ مساجد کے حوالے سے حضور یہ ہے کہ مساجد کے ادب کے حوالے سے بہت زیادہ معاملات ہیں. قبلہ شریف کی طرف پاؤں کر کے تو ایسے ہے جیسے یہ معاذ اللہ کچھ یہ کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید اچھا ہے، استغفر اللہ. یوں ادب کے حوالے سے ان کے باتھ روم کا بھی یہاں پہ اکثریت باتھ روم جو ہے ان کا رخ بھی قبلہ شریف کی طرف ہے. تو اس حوالے سے حضور کوئی اوور آل یعنی پوری ایک ترکیب ایسی بن جائے ادب کے حوالے سے، مساجد کے ادب کے حوالے سے جو مدنی پھول ہوں وہ ایسے کوئی ترتیب دیے جائیں تاکہ ہم اس کا ادب کرنے لگ جائیں. اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال، دو تین کال اور چلا دیے.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد اسد رضا عطاری بھلوال شہر سے عرض کر رہا ہوں. آج جو مدنی چینل پر سلسلہ ہے اس حوالے سے ایک سوال عرض کرنا ہے، وہ یہ کہ جہاں مسجد اور مدرسہ دونوں اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں چندے کے حوالے سے احتیاط نہیں کی جاتی، مسجد اور مدرسہ کی تعمیرات میں بھی چندہ یکساں ہوتا ہے، امام اور مدرس کی تنخواہ یہ بھی ایک ہی چندے سے دی جاتی ہے اور تعمیرات کا سلسلہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تو برائے کرم اس کی شرعی رہنمائی ہو جائے کہ یہ چندہ کس طرح استعمال کیا جائے.
یقیناً بہت سارے مسائل آپ کے ذہن میں ہوں گے، آپ کال کریں، جو پوسیبل ہوا ہم کریں گے. کوشش یہ کر رہے ہیں، نیت بھی بنائیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز اور مسائل لے کر ہم اس کا حل آپ کو نکال کر دیں اور تاکہ آپ اپنے یہاں کی مساجد میں جائیں، انتظام چلائیں، نظام چلائیں، نماز پڑھیں یا نماز پڑھائیں، ان سب کا ہم ثواب کمائیں. بس جو ہمارے اس وقت مسجد کا نظام یا انتظام چلانے والے اگر ہیں یا نمازی اسلامی بھائی ہیں وہ، اور جو نہیں ہیں وہ جانے والے بن جائیں. تو فجر سے فرق پڑ جائے، ابھی آپ کو احساس ہو جائے جو غلطیاں کی ہیں، جنہوں نے غلطیاں کی ہیں ان کو احساس ہو جائے گا یار واقعی غلطی ہوئی ہے، اس کا کیا سدباب ہونا چاہیے، اور ایک درد پیدا ہو، ایک احساس پیدا ہو کہ نہیں یار مجھے درست ہو کر کام کرنا ہے. یہ ہوتا ہے نا کہ نہیں یار چھوڑو 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 چھوڑو، تو کیا کیا چھوڑیں گے، کیا کیا چھوڑیں گے، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. تجارت کے مسائل آتے نہیں ہیں، تجارت آپ نے چھوڑنی نہیں ہے. شادی کے مسائل آتے نہیں ہیں، شادی بھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا بھر کے 10 قسم کے کام کر کے بیٹھے ان کے مسائل آتے نہیں ہیں. مشورہ میرا یہ ہے آپ کو کہ جو ذمہ داریاں آپ کے حصے میں ہیں ان کے مسائل سیکھنے میں سنجیدگی اختیار کر لیجئے اور اس کی شرعی رہنمائی لے لیجئے. ایک مسجد ہی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کی زندگی کے تقریباً تمام گوشے، تمام شعبے ہیں. آپ فلیٹ خریدنے گئے تھے، آپ نے کس سے مشورہ کیا تھا؟ شرعی رہنمائی لی تھی آپ نے، اپنا فلیٹ بنایا شرعی رہنمائی لی تھی، آپ نے کاروبار کیا آپ نے شرعی رہنمائی لی، آپ خریداری کرنے کے لیے گھر بار کی آپ نے شرعی رہنمائی لی. آپ کو خریدنا آتا ہے، آپ کو لینا آتا ہے، آپ کو بیچنا آتا ہے، 100 قسم کے کام ہیں جو ہمیں نہیں آتے، اس لیے سیکھنے کے سوا چارہ نہیں ہے. اور جو کام ہم نے ثواب کی نیت سے لیا ہوا ہے اس کو شرعی طریقے سے کریں گے اللہ کی رحمت سے بہت 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 ثواب ملے گا. یقین مانیے مسجد کی خدمت یہ نصیب والوں کے حصے میں آتی ہے, مگر اس کو ہونا شریعت کے مطابق چاہیے. جی کیا کیا سوالات ہیں ذرا؟
پہلا سوال تو یہ ہے کہ مسجد کمیٹی کی طرف سے چندہ جمع کرنے کے لیے شخص مخصوص
زنجی بار سے جو آیا تھا
جی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں افریقہ سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پھر وہ جتنا بھی چندہ لے کر آتا ہے اس کا ایک جو ہے پرسنٹیج کے حساب سے اس کو کمیشن دیا جاتا ہے, تو یہ کمیشن دینا لینا اس کا کیسا ہے؟
جی
اس طرح چندہ کرنا کہ آپ چندہ کریں اور اس میں سے آدھا آپ کا, 25% آپ کا, 30% آپ کا, یہ جائز نہیں ہے.
جائز نہیں
نہیں ہے. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ اگر مسجد کا چندہ یوں کروانا ہے کسی سے تو اس سے یوں نہیں طے کریں کہ آپ کو 25% دیا جائے گا, 50% دیا جائے گا چندے میں سے, کہ آپ چندہ کریں آپ کو اتنی اجرت دی جائے گی. وہ کہاں سے دی جائے گی, اس چندے میں سے دی جائے یا کوئی اور دے دے یا بعد میں بھلے اسی چندے میں سے دے دے, لیکن اسی چندے میں سے دینا طے ہو یہ جائز نہیں ہے. آپ یہ چندہ کریں, آپ کو فرض کیا کہ 2000 روپے آپ کو دے دیے جائیں گے, تو اس صورت میں یہ جائز صورت ہو جائے گی. اب بھلے اسی چندے ہی میں سے دے دیں تو اس میں کوئی شرم
نہیں. اگر کوئی چندہ کرتا ہے کسی مدرسے کے لیے, مسجد کے لیے, وقف کے ادارے کے لیے, تو اس سے اس کا کمیشن باندھ دینا 10%, 15%, 25%, یہ اس کی ممانعت ہے,
یہ جائز نہیں.
یہ جائز نہیں
اس طریقے سے کرنا کہ آپ کو چندے میں سے اتنا
اجرت دے دی جائے, اس کو
اجرت طے کر لی جائے کہ بھئی آپ کی اتنی اجرت ہوگی, تو وہ اجرت اس کو مہینے کے آخر میں دے دی جائے.
اچھا چلے ٹھیک ہے. دوسرا سوال
سر, دوسرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے ادب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ مسجد کی طرف اپنے پاؤں کر دیتے ہیں,
قبلے کی طرف,
قبلے کی طرف پاؤں کرتے ہیں, استنجا خانوں کا رخ قبلے کی طرف جو ہے ہوتا ہے, تو اس کے حوالے سے کیا حکم شرعی ہے؟
یہ تو با ادب با نصیب. ابھی کل پرسوں ہی ہم نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک منایا, یوم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ. یہ تو اتنے با ادب, اتنے مطلب ان کے, انہوں نے تو ادب سکھایا ہے قوم کو. ایسا ان کا انداز تھا کہ ان کی سیرت میں آتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں بھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے, اپنے استاد کے گھر کی طرف. جیسے اگر میں اپنے گھر میں ہوں تو میں دیکھوں کہ میرے پیر صاحب کا گھر کہاں پڑتا ہے, یہ میرے پیر صاحب کے گھر کی ڈائریکشن ہے, تو میرا ذہن کیا ہونا چاہیے ایک مرید ہونے کی حیثیت سے, کہ یہ سمت ایک اندازن سمت ہوگی نا, یہ سمت میرے پیر صاحب کے گھر کی ہے تو میرے پیر صاحب کے گھر کی طرف میں پیر نہ کروں. حتیٰ کہ امیر اہل سنت کو میں نے یہاں تک کہتے سنا ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنے دونوں شہزادوں میں سے ایک کا نام محمد رکھا ہے, ایک کا نام احمد رکھا ہے, تو نام محمد اور نام احمد کی تعظیم میں یہ فرماتے کہ میں نے آج تک اپنے بیٹوں کی طرف قدم نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کیا. اب کعبہ مشرفہ کی جو تعظیم, اس کا ادب, اس کی عظمت جو ایک مسلمان اپنے دل میں رکھتا ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, تو ایک مسلمان کیسے گوارا کرے گا کہ وہ اپنے پاؤں قبلے کی طرف کرے. بڑی حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کے, کبھی مسجد الحرام میں اگر آپ کا جانا ہو تو بالکل عین کعبے کے سامنے بعض لوگ بالکل قدم پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, قرآن ان کی گود میں ہوتا ہے, یہ ان کو نہیں. لیکن یہ بھی عرض کر دوں, بعض کئی ممالک کے ہوتے ہیں نا, تو اگر تھوڑا سا اشارہ کر دیں نا, یہ مجھے یاد پڑتا ہے, میں نے دیکھا ہے, قدم سمیٹ لیتے ہیں تب وہ جو چلی جاتی ہے. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ادب کا وس ایک فطری طور پر بندے کے دل کے اندر موجود ہے, اگر اس کا احساس اور اس کے ادب کا احساس باقی ہے تو صرف اس کو اشارہ کرنے کی دیر ہے وہ آ جائے گا. اب جس کے اندر ادب کا احساس ہی مر گیا, اور جب وہ اب ادب کا بولو تو اس کو بدعت کا نام دے دے گا, تو اب اس کے پاس تو ہمارے پاس تو کوئی حل نہیں ہے کہ اب جو تعظیم اور ادب کی چیزوں کو اگر بدعت قرار دے دیا جائے, اور وہ بھی ایسا کہ مطلب بس کیا عرض کروں. تو اللہ تعالی ہم سب کو با ادب رکھے.
آمین.
یہ ہوتا ہے مساجد کے اندر, ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت بیانات میں بھی یہی ہوتا ہے, بیانات میں پھر ہم نے بھی جب مطلب مجھے جیسے کہ سعادت ملی ہے جہاں جہاں حاضری کی, تو وہاں ایک مزاج ہے, یہ افریقہ میں بھی دیکھا ہے اور بالخصوص یہ یوکے یورپ اس طرح ممالک میں دیکھا ہے. یہ بیان میں آئیں گے نا, ایک تو بےچارے اتنے کسی کسائی پینڈے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو پینٹ میں یہ جاتے ہیں یا پینٹ ان کے اندر چڑھی ہے کچھ سمجھ نہیں پڑتے. جو بھی چلو انہوں نے کیا اپنے ساتھ سلوک. تو اب یہ آئیں گے نا تو یہ یوں ٹانگے لمبی کر کے دیوار سے ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہوئے ہوں گے بیان سننے کے لیے. تو یہ دیکھے تھے مناظر. جب مجھے موقع ملا ان ممالک میں جانے کا تو یہ بات بہت واضح طور پر عرض کر رہا ہوں میں آپ کو کہ بیان کے ابتدا میں جیسے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں آداب بیان کرتے ہیں بیان سننے وغیرہ کے, جب آداب بیان کیے انہیں بیٹھنے کا صحیح کہا, یہ دیوار کا ٹیک چھوڑ کر ٹانگے سمیٹ کر یہ باقاعدہ بیٹھے ہیں تو ایسا لگا کہ کوئی سمجھانے والا ہونا چاہیے. وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے, یہ اس کا انکار نہیں ہے, فائدہ ہوتا ہے.
حضرت صاحب اپنے مدینہ شریف میں مکے میں جب بھی حرمین شریفین کا سفر میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی لوگ بعض سوئے ہوئے ہیں اور ان کو اگر سمجھایا نا کہ ہے نا قبلہ ممنوع ممنوع خالی اتنا کہا نا فوراً انہوں نے ٹانگیں سمیٹ لی.
آئیے
اور شکراً 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 بہت مطلب خوش ہوتے ہیں, نہیں خوش ہوتے ہیں ایسے بہت خوش ہوتے ہیں.
تو ٹھیک ہے تو یہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو اگر اس طرح آداب مسجد پر جمعہ جمعہ بیان ہوتا رہے کچھ درس ہوتا رہے, اس طرح فیضان سنت کا درس اگر آپ مسجد میں دیتے رہیں, اس میں الحمدللہ عزوجل جیسے میں نے ابتدا نرس کی کہ اعتکاف کے باب میں مسجد کی آداب کا بیان ہے, مسجد خوشبودار رکھیے. باقاعدہ یہ رسالہ امیر اہل سنت کا مقتدی المدینہ نے شائع کیا ہے, اس کو اگر آپ مسجد میں بیان کریں گے اور ابھی تو بالخصوص بیان کر بھی دینا چاہیے کہ عین قریب مسجد کی طرف ایک مسلمانوں کا رخ ہوگا, یہ یوں سے فیضان ہے رمضان ہے ہوگا. پھر ساتھ ہی ساتھ پھر کھانے پینے کا بھی رجحان مسجد میں بڑھتا ہے سحری اور افطار کے نام پر. تو اس لیے ادب ادب اور ادب با ادب با نصیب ہمیں مسجد کا ادب کرنا چاہیے. بلکہ ایک بزرگ کے بارے میں کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ مسجد میں قدم پھیلا کر لمبے کر کے تشریف حاضر تھے تو غیب سے آواز آئی کہ تمہیں اللہ کے دربار میں بیٹھنے کا ادب نہیں ہے. انہوں نے فوراً قدم سمیٹ لیے. راوی کہتے ہیں کہ ایسے سمیٹے کہ پھر ان کے قدم قبر ہی میں کھلے. یہ ایک احساس تھا ہمارے بزرگوں کی, یہ ادائیں ہوا کرتی تھیں. تو اللہ تعالی ہمیں مسجد کا ادب عطا فرمائے. بہت مسئلہ ہوتا ہے جب یہ شادی نکاح کے ٹائم پر جب یہ مسجد میں جاتے ہیں نا, اللہ 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 او ہو عجیب حال ہوتا ہے. کیونکہ یہ اس میں ایک تعداد ہوتی ہے جو مسجد میں پہلی بار گئی ہوئی ہوتی ہے. یہ مسجد میں ایسے جیسے جاتے ہیں جیسے کوئی شادی کے ہال میں آئے ہوئے ہیں. اب دیکھیں اب یہ ہر ایک کے بارے میں نہیں کہتا, بعضوں کا ایک عجیب اندر چھوٹے چھوٹے سے بچے لے آئیں گے نکاح میں, نمازوں میں تو لاتے ہی لاتے نکاح میں بھی لے کر آئیں گے, مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوں گے. سوئم میں آئیں گے تو ایک تعداد ہوگی کہ آگے جا کے سپارہ کھول کر قرآن کھول کر اسال ثواب کے لیے پڑھ رہی ہوگی, باقی پیچھے بیٹھے ہوئے ہوں گے. ہمارے یہاں بعض اوقات ایسی مساجد میں سوئم کی ترکیب رکھی جاتی ہے جس جو مارکیٹ ایریا ہوتا ہے, آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا کہ یار چلو لوگ کاروبار کے لیے آئیں گے اس بہانے سوئم میں شرکت کر لیں گے. اب اس بہانے سوئم میں شرکت تو کر لیں گے یہ, لیکن یہ آئیں گے نا اور کیا لیٹ آئے یار آج, ہاں یار سوئم تو مارکیٹ کا تھوڑا ٹائم ہاں ہے اور کیا کہ آج کے ریٹ ویٹ کیا چل رہا ہے, بس سیدھے بیٹھ کے ریٹوں کی باتیں کریں گے اس کی باتیں کریں گے. ارے اللہ کے بندو آپ کو کسی مطلب ان فوت شدہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں دعوت دی گئی ہے کہ آپ مسجد میں آئیے ان کے لیے کچھ پڑھیے, کچھ قرآن پڑھیں, کچھ درود شریف پڑھیں, کچھ ذکر و اذکار کر کے مرحوم کو ایصال ثواب کر دیجئے. آپ خالی لگتا اپنا منہ دکھانے کے لیے آئے کہ یا تو سیٹھ صاحب کا بیٹا ہے یا خود سیٹھ صاحب ہے یا نوکری بچانے کے لیے کیا کرنے آئے, اللہ کی رضا کے لیے سوئم میں آئے ہیں. کچھ دانے وغیرہ پڑھنے کے لیے عموماً بعض جگہوں پر رکھے جاتے ہیں تو وہاں بیٹھ کر کچھ ذکر اذکار کریں. بعض لوگ اپنے گھر کے پاس کہیں رکھ لیتے ہیں تو وہ اخبارات اچھا باقاعدہ اخبار رکھ دیتے ہیں, لوگ اخبار پڑھیں. یہ میرے اپنی آنکھوں سے دیکھا یار کرتے ہیں باقاعدہ. ارے بھائی اخبار رکھنے کے بجائے آپ سوچو کوئی مقتدی المدینہ کے رسالے رکھ دیں, آنے والا کوئی رسالہ پڑھ لے گا, یہ کچھ کر لے گا, ذکر و اذکار کر لے گا, محروم کو ایصال ثواب. اصل میں یہ سب ہمارا کیا ہے, چاہے ہم سوئم کا اجتماع رکھیں یا سوئم کی ترکیب رکھیں, تیجا جس کو کہتے ہیں, چالیسواں رکھیں, بعض لوگ دسواں رکھتے ہیں, تو یہ سب ایصال ثواب کے ایک ذرائع ہیں کہ مرحوم کو جو جس کا انتقال ہو گئے اس کو ثواب پہنچایا جا سکے اور مرنے کے بعد اس کو فائدہ ہو. تو مساجد دنیا کی باتیں کرنے کے لیے, آپ کی تجارت کی باتیں کرنے کے لیے, کاروبار کرنے کے لیے, باچے کھول کھول کر منہ پھاڑ پھاڑ کر قہقہ لگانے کے لیے اس لیے نہیں ہے. مسجد عبادت کے لیے, اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, مسجد کے ادب کا برائے کرم خیال رکھیے. آپ آج کے بعد نیت کر لیجئے کہ اگر سوئم میں گئے ہیں, شادی میں گئے ہیں, نکاح میں گئے ہیں, کسی بھی وقت گئے ہیں, اس کے ادب کا احترام, ادب کا لحاظ رکھیے, خاموش رہیے, مؤدب رہیے. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یہ بیت اللہ. آپ اس طرح انداز سے رہیں گے, اس طرح مطلب کہ تفریح کرتے رہیں گے. بعض مساجد بڑی 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 ہوتی ہیں, لوگ جیسے کہ معاذ اللہ جیسے کہ تفریح کرنے کے لیے آئے ٹہل رہے ہوں گے. اور بعض مثال کے طور پر عصر کے بعد نکاح ہے, اب عصر کے بعد نکاح ہے تو نکاح ختم ہوتے ہوتے تھوڑی دیر کے بعد مغرب کی اذان ہوگی تو پھر کوئی مطلب کہ وہ موصوف اعلان کریں گے جلدی جلدی مسجد سے باہر نکلیے مغرب کی اذان ہونے والی ہے, اب یہ مسجد سے باہر نکال رہے ہیں. ارے بھائی آپ اعلان یہ کر دو کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں نماز مغرب کی تیاری کر لیجئے, مغرب کی اذان ہونے والی ہے. اچھا یہ سننے والے بھی ہاں سننے والے بھی عجیب انٹرنیشنل ہوتے ہیں, یہ بھی ہاں چلو چلو مغرب کی اذان ہونے والی ہے, چلو چلو مغرب کی اذان ہونے والی ہے. تو مغرب کی اذان ہونے والی ہے تو مسجد سے باہر نکلنا چاہیے کہ مسجد کے اندر آنا چاہیے؟ اچھا دولہا صاحب تو ویسے نکل جائے گا کیونکہ اس کو تو فوراً جا کر کہیں وہ نکلنا ہے.
وہ بعض جگہوں پہ مسئلہ بتاتے ہیں, دیکھیں مسجد میں اگر جس نے پھر اذان سن لی وہیں پہ جماعت پڑھنی پڑے گی, جلدی جلدی مسجد سے باہر تشریف لے جائیں.
نہیں تو اذان سن کر نماز پڑھے مانے, اگر کوئی مانع شرعی نہیں ہے تو مسجد کی جماعت سے نماز پڑھنا تو واجب ہے.
اب دیکھیں نا, اب یہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے یہ اس میں چل رہا ہے کہ ان لوگوں نے نماز ہی نہیں پڑھنی ہے.
آئیے اچھا یہ میں نے اچھا یہ بھی محنت کر دو, یہ ایسا نہیں کہ مجھے آپ نے کہا, یہ اعلان میرے کانوں نے سنے.
بالکل
یہ اعلان میرے کانوں نے سنے,
بالکل
سنے. ابھی سے نکاح کے بعد جو شور اٹھتا ہے نا, مبارک سلامت یہ وہ, مسجد کا جو
یہ تو بہت سارے مواقع پہ اٹھتا ہے, یعنی جب نیاز تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی, اور پھر مسجد کے اندر جو ہے وہ نیاز, کھانا پینا یہ سارے معاملات کرنا, اعتکاف کی نیت کے بغیر تو یہ کھانا پینا جائز ہی نہیں ہے, اور پھر چھینا جھپٹی ہو رہی ہوتی ہے, شور شرابہ یعنی نیاز کے کھانے کے اوپر بھی شور شرابہ بعض اوقات ہو رہا ہوتا ہے, اسی طرح نکاح کے معاملات میں بھی شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ مسجد میں اس طرح کی آوازیں بلند کرنا اور مسجد کے ادب کا لحاظ نہ رکھنا یہ تو بے ادبی ہے اور شرن جائز نہیں.
اچھا آپ باب الاسلام اور انٹیریئر سندھ میں اور آنا جانا آپ کا جو رہا ہے مدنی قافلوں کے حوالے سے بھی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ عام نمازی جو مسجد میں آتا ہے, جو مسجد میں نہیں آتے وہ بات کی بات ہے, ایک عام شخص مسجد میں آتا ہے تو وہ مسجد کے حوالے سے وہ کون سے معاملات ہیں جو کرتا ہے جس میں اس کو اصلاح کی ضرورت ہے؟
اسی طرح کے معاملات دیکھے گئے ہیں کہ جو مسجد کے آداب ہیں نا اس کے حوالے سے بہت ناواقفیت ہے. جیسے وضو کرتے ہیں ہم تو وضو کر کے اندر اس گیلے پاؤں لے کے اندر مسجد میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد بعض اوقات جیسے پینٹ شرٹ والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ موزے اتارتے ہیں, پھر اس طرح دھو نہیں پاتے جس موزوں کی بدبو اس کے پاؤں میں, پھر کپڑوں میں اس طرح کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات برابر میں کھڑا ہوا آدمی وہ صحیح کھڑا نہیں رہ سکتا.
اس کپڑوں سے وہ آتی
مسجد خوشبودار رکھی ہے, اس کے حوالے سے بہت مفید رسالہ ہے.
اگر آپ آئیسک جہاں آفیسز ہیں نا, آفیسز ان علاقوں کی مسجدوں میں آپ نماز پڑھیں نا, وہ ظہر کی نماز خصوصاً, تو اس میں
جو جینٹل مین کے پاؤں سے جو جینٹل مین کے پاؤں سے بدبو کا بھپکا نکلتا ہے نا, آیا ہے وہ بدبو کا بھپکا کہیں سیو کرنے کا ہے ہوتا نہیں نا, کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جسے آواز محفوظ کر لی جائے نا, اس کی بدبو کو محفوظ کر لیا جائے, وہ محفوظ کرنے کے بعد اس کو سونگایا جائے کہ سونگو, تو ویسا جیسے مثال دے رہا ہوں گھس آ کر گر جائے گا, وہ تو پہلے ماننے کو تیار نہیں گئی میرا پیا ہو ہی نہیں سکتا, میرے وجود سے ایسی بدبو کا یہ آئی, کیونکہ موزہ چار چار چھ چھ دنوں تک موزہ ہی پہن کے رکھنا ہے آپ نے, موزہ دھونا نہیں ہے, پھر وہ جوتے میں گرمی پسینہ ایک عقل میں آنے والی بات ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مطلب آپ جوتوں کو کوئی مطلب صفائی ستھرائی کا نظام ہی نہیں ہے. موزے اتارے اور موزے کو یوں ہے نا وہ
گٹھڑی
اس کی بنی ہوئی ہوتی ہے, اس کو پھونک کر کے جوتے کے اندر ہی ڈالنے ہیں, سیدھے کا سیدھے میں الٹے کا الٹے میں, کیونکہ نکالتے ہوئے بھی ادھر ہی بھول ہو جائے اس کا ادھر اس کا ادھر کر لے. تو وہ نکالیں گے تو جوتے کے اندر بدبو, یہ پاؤں. اچھا گھر والے بےچارے نہیں بولیں گے, گھر میں بولے نہ بولے ایک ہی بات ہے, مسجد تو اللہ کا گھر ہے. آپ مطلب کہ آپ اچھا جو کوٹ اتارتے ہیں تو جو کوٹ اتاریں گے جب اتاریں گے تو ان کی بغلوں سے جو بدبو نکلے گی تو یہ مطلب عجیب مطلب یہ دیکھیں برا مت مانیے, اللہ کا گھر ہے. ہم آپ کو اپنے گھر میں کیسے آنا ہے نہیں آنا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے حضور, نہ ہر کوئی کسی کے گھر میں آتا جاتا رہتا ہے, لیکن ہم اس کے متعلق عرض کر رہے جو ہمارے رب کا مطلب بیت اللہ کہلاتا ہے, مسجد ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا ہمیں ذکر کرنا نماز پڑھنی ہے. جیسے لنچ کا آپ نے کہا نا حضور,
جی جی,
تو عموماً یہ لنچ اور نماز کا ٹائم
جی جی
ساتھ ہوتا ہے. تو اب جو مطلب کہ لنچ کر کے نماز پڑھنے جاتا ہے
صحیح,
تو اب اس کے جو انگلیوں سے جو کھانے کی
بدبو,
وہ بعض اوقات پیاز کے عادی ہوتے ہیں تو جو کچی پیاز کھا کر جو مسجد میں جاتے ہیں تو اگر جی
بعض اوقات وہ چھالیا وغیرہ کھاتے تو اس کی اسمیل ہوتی ہے.
اب مطلب بدبو اگر ہے تو اس سے تو اگر بدبو آ رہی ہے آپ کے منہ سے آپ کے وجود سے آپ کے کپڑے سے اگر بدبو آ رہی ہے تو اب مسجد کا داخلہ یہ حرام ہے. آئیے اب آپ سوچ حرام یہ جھٹکا آپ کھائیں گے حرام حرام وہ تو جھٹکا آپ کھائیں یا نہ کھائیں فی الحال جو حکم شریعت ہے وہ یہ ہے.
اب اس کے آداب ہو نا جیسے صابن ہو یا اس طرح کی لوازمات ہو, پاؤں کو دھوئے ہاتوں کو دھوئے منہ وغیرہ کو دھوئے, امیر علیہ سنت میں بھی آداب لکھے ہیں کھانے کے بعد.
آفس میں آیا ہوا ہے تو آفس سے وہ مسجد میں آیا ہو کہاں صابن لے کر آئے گا,
ارینجمنٹ
اس کا کیا کرے
کرے اہتمام کرے مسجد میں جانا اہتمام کرے گا, کسی کے کسی بڑے آدمی سے یا معزز یا کسی سے آدمی سے ملنے کے لیے جائے گا
تو اس سے پہلے
چلا جائے گا
اپنے لنچ کا بھی تو اہتمام کر کے لے کر جاتا ہے.
اتنا بڑا ٹیفن باکس اٹھا سکتا ہے, مسجد میں جانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا.
بہرحال یعنی کہ
مطلب کسی بھی جائز طریقے سے بدبو کو زائل کرے, میں یہ عرض کر دوں گا ٹھیک ہے, کسی بھی جائز طریقے سے بدبو کو زائل کر کے بدبو ختم کر کے اور یقین کر لے کہ اب میرے وجود سے بدبو نہیں آ رہی, اس کے بعد یہ مسجد کا داخلہ لے. ایک موٹی بات عقل میں آ رہی ہے مفتی صاحب کہ مسجد میں چونکہ دعوت دی گئی ہے کہ آئیں مسجد میں بیٹھیں, تو مسجد کو ان تمام تر چیزوں سے دور رکھا جا رہا ہے, مسجد سے ان تمام تر چیزوں کو جس سے ایک سلیم الفطرت سلیم الطبع شخص مسجد میں بیٹھنے میں کوفت کھائے. ٹھیک ہے, شور شرابہ تجارتی حوالے سے جو شور شرابہ جو لین دین کے سارے مسائل ہوتے ہیں, بچوں کے شور شرابے, گندگی, بدبو, بکھری ہوئی چیزیں, اچھا ڈسٹ, کچرا, میل کچیل اور یہ چیزیں کے مطلب کہ لوگ اس کے نہیں مطلب نہیں پتا.
پانی گرانے سے بھی منع کیا گیا نا,
جیسے انہوں نے کہا نا کہ وضو کا پانی پاؤں سے انگلیوں سے ٹپک رہا ہوتا ہے اور یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں, یہ مطلب کہ یوں کر کے
جلدی
دوڑ رہے ہوتے ہیں, بہت جلدی ہوتی ہے. تو مسجد کے حوالے سے کچھ ہمارے پاس مدنی پھول ہیں جو ہمیں دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے ملے ہیں, آئیے آپ کو ان مدنی پھولوں کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, پھر سوالات اور آپ مزید اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے اور تمام اسلامی بھائی بغور اس تفصیلات کو دیکھنے کی کوشش کیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذرا دکھائیے گا مسجد کا نقشہ بنا لیں اور یہ دیکھ لیں کہ یہ جیسے مسجد کا ہال ہے, یہ عین مسجد جیسے کہ مسجد کا ہال ہے, یہ صحن مسجد مثال کے طور پر تھوڑا سا باہر ہوتا ہے, دروازے لگے ہوئے ہوتے ہیں, یہ باہر کا حصہ ہوتا ہے, تو یہ اس کو عین مسجد لکھتے ہیں, اس کو صحن مسجد لکھتے ہیں, یہ اور مطلب کہ تھوڑا کشادہ جگہ ہوتی ہے باہر ہوا کے لیے, تو یہ اس کا ہو گیا. تھوڑا ادھر لیں, یہ پلاٹ ہے پورا آپ کا نا, پلاٹ ہے، پھر یہ جگہ جیسے کہ مدرسے کے لیے آپ نے مخصوص کر لی، تھوڑا اوپر لیں، اوپر لے تھوڑا سا، نہیں نہیں تصویر کو اوپر لیں، ہاں یہ ہو گیا، تو یہ آپ کا وضو خانہ ہو گیا، یہ استنجا خانے ہو گئے، یہ سڑک ہو گئی، یہ جگہ خالی ہو گئی، یہ پورا مطلب کہ ایک نقشہ تیار کر لیں۔ اب دعوت اسلامی کے مدعی ماحول میں ہم نے کیا کیا ہوا ہے، نقشہ بنا کر ہم اپنے افتاح میں دیتے ہیں،
ٹھیک ہے،
افتاح میں دیتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں،
مطلب یہ مختلف کلرز جو ہیں
مختلف جگہوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا،
ٹھیک ہے،
ہم اس کو ہمارے افتاح میں دے دیتے ہیں، ہمارا افتاح دیکھا یہ نیچے کلر لکھا ہوا، کلر کے سامنے لکھیں گے اس کلر سے کیا مش کلر سے کیا مراد ہے،
ٹھیک ہے،
تو یہ ہم دے دیتے ہیں، دینے کے بعد پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے دارالفتح کی طرف یہ اپنا نقشہ بھیجتے ہیں، دارالفتح اس کو دیکھتے ہیں، دارالفتح کے ہمارے مفتی صاحبان، اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیز آپ وقف کی جگہ پر کر رہے ہیں یہ درست ہے یا نہیں ہے،
اوکے،
پھر یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، اب اس کے نیچے، اب اس میں اگر کہیں رد و بدل کرنی ہو تو ہمارے مفتیان کرام اور علماء کرام نیچے لکھ دیتے ہیں کہ اس کو یوں، اس کو یوں، اس کو یوں، باقی اس کو ایز اٹ از رہنے دیجیے گا، نیچے وہ عبارت لکھتے ہیں، عبارت لکھنے کے اپنی اسٹیمپ لگاتے ہیں، اپنا نام لکھتے ہیں، پھر یہ ہم کو واپس کرتے ہیں کہ یہ لیجیے، اب اس طرح مسجد بنائیے، سجاد بھائی یہی ہے، یہ میں نے ایک
جنرل
مطلب کہ ایک جنرل آئیڈیا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، جو مسجد لیتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، جو پلاٹ لینے جائیں تو کیا انداز ہونا چاہیے، یعنی جب آپ پلاٹ کی خریداری کے لیے جائیں، مسجد کے پلاٹ کی آپ کو خریداری کرنی ہے، تو پلاٹ کی خریداری کرتے وقت آپ کسی مفتی صاحب کو یا صحیح عالم دین کو اپنے ساتھ لے کے جائیے کہ یہ مسجد کی جگہ لینی یا نہیں لینی چاہیے۔ ویسے سجاد بھائی آپ بتائیے کہ جنرلی طور پر ایک مسجد کی جگہ لینی ہے ہم کو، تو مسجد کی جگہ لینے کے لیے جو لوگ لینا چاہتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں وہ، اور بڑے مطلب کہ ایک بہت اعلان ہوتا ہے، ایک پرائڈ فیل ہوتا ہے، ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ یار میں مطلب کہ ایک جگہ لینے کے لیے جا رہا ہوں، مسجد کے لیے چار آدمی کو بولتے بھی ہیں، تو مسجد کی جگہ لینے کے لیے کوئی موٹی موٹی اگر چند ایک احتیاطی بیان کر دیں آپ، کہ ہمارے اسلامی بھائی عاشقان رسول جب کسی مسجد کے لیے جگہ لیں، پھر ساتھ کوشش کرتے کہ اس کے ساتھ ہم مدرسہ بھی بنائیں یا کچھ اور بھی بنائیں، تو کیا اس میں احتیاط ان کو کرنی چاہیے؟
اس میں یہ ہے کہ خصوصاً جو فلاحی ادارے یا مختلف تنظیمیں مساجد چندہ کر کے بناتی ہیں، تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا چندہ جمع کیا جاتا ہے، اب جب اس کے عطیات جمع کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ اس سے پہلے تعین کر لیا جائے کہ جو ہم پلاٹ خریدنے جا رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے کرنا کیا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم مسجد بنائیں گے، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں ذہن آیا کہ مسجد کے ساتھ بالکل الگ سے مدرسہ بھی بنا دیں، اب لوگوں سے عطیات لیے مسجد کے نام پر اور وہ لوگوں نے مسجد کے لیے دیے ہیں، اب ساتھ مدرسے کی جگہ وہ بھی انہوں نے تعین کر دیا۔
یہ ان کا جواب بھی ہو رہا ہے جو ان کو سائل محترم نے کیا تھا کہ چندہ مسجد اور مدرسہ، تو یہ ان کا جواب بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے۔
اس میں یہ ہے کہ اب جب مسجد کے نام پر چندہ لیا ہے تو پھر اس میں مسجد کی ضروریات سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہوں گی، یعنی مسجد، مسجد کا وضو خانہ، امام مؤذن وغیرہ، خادمین کی رہائش، یہ سب مسجد کی ضروریات میں شامل ہیں، یہ اس میں کر سکتے ہیں، پھر مسجد کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ جیسے بعض فلاحی ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ ڈسپنسری ساتھ بنا دو، کوئی اور جو ہے وہ اپنے مکاتب بنا دو، دیگر جو
کمرے
بنا دو، اچھا اسی طرح جو ہے وہ بعض جو ہے وہ لوگ دسترخوان وغیرہ لگاتے ہیں فقراء مساکین کے لیے، تو ایک حال اس کے لیے بھی بنا دو۔ تو آپ نے جو چندہ لیا ہے وہ مسجد کے نام پر لیا ہے، تو مسجد سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں وہ رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں رکھ سکتے۔ اچھا اگر آپ نے ابتدان
مدرسہ بھی ہو، یہ ہوتا ہے کہ مسجد کا جو مدرسہ ہے وہ بھی مسجد کی ضرورت کے تحت ہے کہ علاقے کے بچے پڑھیں گے، محلے کے بچے پڑھیں گے۔
اس میں دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں،
جی
اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک مدرسہ وہ ہوتا ہے جو جز وقتی طور پر مسجد
میلے کے بچے آتے ہیں وہ مسجد میں بیٹھ کر امام و مسجد وغیرہ
جو ہے وہ اس کی شرائط کے ساتھ لگا سکتے ہیں، تو اس کو بھی بولتے ہیں مسجد و مدرسہ، وہ مسجد ہی میں شامل ہے۔ ایک ہے مستقل مدرسہ، اب میں جو عرض کر رہا ہوں وہ مستقل مدرسے کی بات کر رہا ہوں، تو جب مسجد کے نام پر لیا تو پھر مستقل مدرسہ اس میں نہیں بنے گا، چندہ آپ نے مسجد کے نام پر لیا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو آپ بیٹھ کر اس بات کا تعین کر لیں، آپس میں جو بھی اتھارٹیز ہیں طے کر لیں
کہ کرنا کیا ہے تاکہ اسی نام سے چندہ لیا جائے. پھر جو جب آپ نے وہ چندہ جو ہے وہ لے لیا کہ بھئی ہم نے یہ یہ کرنا ہے, پھر لوگوں کو وہی بتائیں کہ دیکھیں ہم مسجد بھی بنا رہے ہیں ساتھ ایک مستقل طور پر مدرسہ بھی ہوگا, اور اگر کوئی اور آپ نے کوئی ایسی جائز کام والا فلاحی جامعہ بنانا ہے, جامعہ بنانا ہے کچھ اور کرنا ہے تو وہ بھی ذکر کر دیں کہ ہمارے اس پروجیکٹ میں یہ یہ چیزیں آپ ان کے لیے احتیاط دے دیں. اور سب سے پھر جس سے بھی ایک روپیہ لینا ہے اس کو بھی یہ بتانا ہے, جس سے ایک کروڑ روپیہ لینا ہے اس کو بھی یہ بتانا ہے. یہ نہیں ہے کہ بڑی پارٹی کو جو ہے آپ پورا پروجیکٹ بتا دیں, چھوٹی پارٹی کو صرف مسجد کے نام پر بتا دیں. پھر جب آپ مسجد کے نام پر صرف لیں گے اور آپ کا پروجیکٹ ہے وہ ملٹائی کئی اس میں چیزیں شامل ہوں گی, تو پھر جو مسجد والا چندہ ہے نا وہ پھر مسجد میں لگانا پڑے گا, اور ایسا عموماً احتیاط ہوتی نہیں ہے کہ جو صرف خالص مسجد کے نام پر لیا اس کو الگ کر کے رکھ دیا تو اس کو مسجد میں استعمال کیا, ایسا نہیں ہوتا ہے.
تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو دو اکاؤنٹس بنا لیں, کیونکہ دیکھیں پیسے عموماً کوئی گھر میں نہیں رکھتا. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعضوں کو کیش دینا میں ان کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے, اور اعتماد کی بھی بعض اوقات فضا سازگار نہیں ہوتی, فضا سازگار نہیں ہوتی, یہ کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں گے.
تو اس کے لیے احتیاط پھر کرنی ہوگی نا, جو جس مد میں لیا پھر اسی میں خرچ کرنا.
تو اس لیے مسجد کا اکاؤنٹ الگ بنا دیا جائے, مدرسے کا اکاؤنٹ الگ بنا دیا جائے, دیگر چیزوں کا اکاؤنٹ الگ بنا دیا جائے. تو یہ ہے کہ یہ ہر جو پیسہ جس کام کے لیے لیا اسی میں خرچ کرنا ہے.
اچھا اب احتیاط آ گئے
مسجد میں, مفتی صاحب اس میں یہ بھی آتا ہے کہ امام کا مکان یا موزن کا مکان
اسی طرف میں آ رہا تھا
جی.
اب جب ہم نے احتیاط لے لی ہے تو اب اس کے لینے کا مرحلہ آیا, اب لینے کے مرحلے میں فی زمانہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمارے شہروں میں بہت سارے شہروں میں قبضہ گروپ لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہم نے جا کر کسی کا پلاٹ خرید لیا یہ سمجھ کر ہم تو مسجد بنا رہے ہیں, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو قبضہ کیا ہوا ہے. یاد رکھیے کہ اگر کسی کی جگہ ہے اور کوئی ظالمانہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ غاصب ہے, اس سے جگہ لینا بھی جائز نہیں ہے اور اس کے اوپر مسجد بنانا بھی جائز
نہیں.
تو لہٰذا پہلے اس بات کی کنفرمیشن ہونا ضروری ہے کہ یہ جو جگہ ہم لے رہے ہیں اس کا یہی مالک ہے, ہم اس کے اصلی مالک سے خرید رہے ہیں, تاکہ جو ہے وہ غصب کی جگہ پر مسجد نہ بنے. تو اب ہم نے پلاٹ خرید لیا تو اب اس کے بنانے کی باری آتی ہے.
اگر کوئی مثال کے طور پر پلاٹ ڈونیٹ بھی کر رہا ہے
جی,
یہ مسجد کے لیے میں دینا چاہتا ہوں, تو اس میں بھی میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ لینے والوں کو چاہیے کہ ذرا اس کی معلومات لینے کے اس میں کسی ورثہ کا حق تو نہیں ہے, کسی بیوہ کا, کسی یتیم کا, کسی اس کے بھائی کا, اس کی بہن کا کوئی حق تو نہیں ہے کہ اٹھا کے یہ دے رہے ہیں. تو تھوڑی سی مطلب کہ جیسے آپ کا روپیہ اگرچہ نہیں ہے لیکن عوام کا چندہ ہے, عوام کا روپیہ ہے, انہوں نے ایک روپیہ بھی آپ پر اعتماد کر کر دیا ہے, پھر یہ کام آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے, یہ کام آپ دین کے لیے کر رہے ہیں, نماز کے لیے کر رہے ہیں, تو اس کے جو بھی شرعی تقاضے ہیں تاکہ کل کو نہ آپ کو تکلیف ہو نہ جس نے پلاٹ دیا ہے اس کے آگے پیچھے کسی کو تکلیف ہو. کل کو آپ جگہ لے لیں, لاکھوں روپے لگا دیے, اس میں سے کوئی مطلب کہ اس کا حقدار کھڑا ہو گیا, پھر جناب کورٹ میں چلا گیا, پھر اسٹے ہو گیا, تو لوگوں کے لاکھوں روپے جو چندے گئے تھے وہ ضائع ہو رہے ہوں گے, اور آپ وہ پھر کورٹ کے اندر جو اس کے جو فیسیں ہیں اور یہ سب پوچھے یہ سب الگ بہت سارے مسائل ہیں, کتنی گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں.
مسجد ہی نہیں بنے گی نا اگر کسی دوسرے کا اس میں حق جی ثابت ہو گیا تو وہ مسجد ہی نہیں ہوئی نا,
مسجد ہی نہیں. ٹھیک ہے,
اچھا اب اس میں یہ ہوا کہ جو آپ نے توجہ دلائی کہ اگر کوئی ڈونیٹ بھی کر رہا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چار بھائی ساتھ رہ رہے ہیں تو ایک بھائی کا یہ ذہن ہو گیا کہ ہمارا مشترکہ وہ پلاٹ جو پڑا ہوا ہے اس کو بس میں اللہ کے نام پر دے رہا ہوں, اب نہ کسی دوسروں سے پوچھا نہ کوئی مشورہ کیا, اٹھا کر دے دیا, حالانکہ ان کا بھی اس میں حصہ ہے. تو مسجد کی جو جگہ ہوتی ہے اس کا ہر طرح کے اشتراک سے ختم ہونا ضروری ہوتا ہے, یعنی کہ جو بھی دے رہا ہے وہ یا تو اس کو وقف کر دے یا پھر اس کو بیچ دے, اور جو لینے والے ہیں وہ اس کو لے کر پھر مسجد کے لیے وقف کر دے. اب جب بنانے کی باری آئی تو اب بنانے میں بھی پھر اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ جس جس پروجیکٹ کے لیے ہم نے چندہ لیا تھا اب اس پلاٹ کے اوپر صرف وہی بن سکتا ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں بن سکتا ہے. اب مسجد بنانے کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پر تو لوگ بس مسجد بنانی ہے یوں بنا دیں گے, انجینئر سے نقشہ پاس ہو گیا, لیکن پھر اس میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کون سی جگہ پر بنانی ہے, اب جیسے فرض کیا کہ واش روم باتھ روم ہم نے بنانے ہیں, مسجد کی ایک ضرورت ہے, لیکن کہیں ایسی جگہ پر تو ہم نہیں بنا رہے کہ ان کی بدبو ساری کی ساری مسجد کے اندر جائے گی. اچھا اب پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ مسجد ابھی یوں بنا دو, بعد میں اس کے اوپر کچھ اور کر دیں گے, تو پہلے یہ پوچھ لیا جائے کہ ہمارا مستقبل کا پلان یوں ہے کہ ہم نے فرض کے چار فلور بنانے, اس چار فلور میں یہ کرنا ہے کہ اوپر مدرسہ اوپر امام کی رہائش, تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, کیونکہ ابھی ہمارے پاس طاقت ایک فلور بنانے کی ہے. تو اب اگر اس کا مشورہ کر لیا جائے گا تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ جب مسجد کو مسجد قرار دے دیا کہ بھئی یہ مسجد ہے, اب وہ مسجد ہو چکی ہے, اب اس کے اوپر مسجد تو ہو سکتی ہے, مسجد کے علاوہ کچھ اور
بھی نہیں ہو سکتا. بہت پیاری بات کر دیا.
اب اگر وہ یہ ہوتا ہے سامنے کی طرف سے کہ ہماری تو شروع سے نیت تھی, ہمارا تو شروع سے مشورہ ہی تھا, ہمارا تو نقشہ ہی یہی ہے, دیکھیں اوپر امام کی رہائش تھی, جب مسجد مکمل ہوگی اس کو مسجد قرار دے دیا, تو اب اگر پہلے بنا لی تھی اس کو ہی رہائش قرار دے دیا تو جائز, اگر پہلے نہیں بنائی تھی اب آپ نے ایک فلور ڈال دیا پھر دو سال بعد آپ کے پاس پیسے آ گئے اب آپ نے رہائش بنانا چاہیے تو اب اس کی اجازت نہیں ہوگی. تو لہٰذا کون سی چیز کون سی جگہ پر بنانی ہے, کس کون سا جو ہے وہ عین مسجد ہوگا, پھر فنائے مسجد, یعنی ایک مسجد عمومی تو ایک مسجد ہوتی ہے, پھر اس مسجد کے بھی مختلف حصے ہوتے ہیں, ایک وہ جگہ ہوتی ہے کہ جس میں ہم نماز ادا کرتے ہیں, لوگوں کے صفے بنائی جاتی ہیں, تو یہ عین مسجد ہے. ایک وہ بھی جگہ ہوتی ہے کہ مسجد کا وہ حصہ بھی ہوتا ہے جہاں چپل اتارتے ہیں, وہ بھی اس مسجد کی باؤنڈری میں شامل ہوتا ہے, اور مسجد کی ضروریات کے لیے وضو خانہ ہوتا ہے وہ فنائے مسجد کہلاتا ہے. تو پھر عین مسجد کے احکام کچھ اور ہو جاتے ہیں, یعنی کہ فنائے مسجد کے احکام کچھ اور ہو جاتے ہیں. تو اب کون سی جگہ کو کس طریقے سے کرنا ہے, اس میں کیا کیا شرعی معاملات پیش ہو سکتے ہیں, پھر پوری
ابھی آپ جو بتا رہے ہیں یہ ایک مطلب کہ ایک بہت ہی مختصراً سے مختصر کر کے چند ایک مدنی پھول بیان کیے جا رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ اگر وہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا جو وہ ایمان میں سوراخ والا جو ہے کہ وہ جو تصرف کرتے ہیں مساجد کے اندر, وہ تھوڑا سا بیان ہو جائے آپ کی یادداشت میں اگر آتا ہو تو.
جی, اس میں سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ میں
بڑی توجہ طلب بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین جو مساجد میں خدمات انجام دیتے ہیں اور اس میں بعض اوقات ایسی چیز کر گزرتے ہیں کہ جو ان کو نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم نے کیا کر دیا, تو وہ اس مطلب جو بھی ہمارے تیس صاحب جو بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ بہت غور طلب ایک عبارت ہے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کی.
اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مسجد بنا دی. اب مسجد بنا دی ہے تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب اس میں یہ کر دیں, یہ لگا لیں, یوں کر دیں, تو اس میں پھر اس بات کی لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کون سی چیز کون سی جگہ پر بنانی بھی ہے یا نہیں بنانی ہے. جیسے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک سوال ہوا کہ کسی نے مسجد کا جو فنائے مسجد کا حصہ تھا اس کے اوپر کسی نے اپنا جو ہے وہ حجرہ بنا لیا, یعنی کہ کمرہ بنا لیا, اور اس نے مسجد کی دیوار میں سوراخ کر کے اپنے شتیر جو ہے وہ مسجد کی دیوار کے اندر گاڑ دیے, تو سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ اس کا ایسا کرنا کیسا کہ اس نے مسجد کی دیوار کے اوپر اپنی دیوار بنا لی ہے, اس نے مسجد کی دیوار میں, عین مسجد کی دیوار بھی نہیں تھی,
فنائے
مسجد کی دیوار تھی, اس میں سوراخ کر کے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کڑیاں اور اپنے شتیر گاڑ دیے, تو یہ ایسا کرنا کیسا؟ تو اس کے اوپر سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا حرام 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 سخت حرام, کہ جس نے مسجد کی دیوار میں سوراخ کیا اس نے اپنے ایمان میں سوراخ کیا.
کتنی مطلب کہ یہ جگر شغاف اعلی حضرت کا یہ ایک جملہ ہے.
اس کا مقصود یہی تھا کہ کوئی بھی سا بھی تصرف کرنا, بعض تصرف جائز بھی ہوتے ہیں مسجد کی ضرورت کے لیے ہوتے ہیں, یہ بات ہو رہی ہے کہ بعض ایسے تصرف ہوتے ہیں جن کا کرنا جائز نہیں ہوتا, اور پھر وہ ایک سوراخ بھلے وہ کیل لگانے کے لیے گاڑا نا تو وہ ایمان میں سوراخ کرنا ہو.
اب جیسے کہ مسجد اور فنائے مسجد اوپر لیں تیسرا چوتھا جو نمبر تک کافی چیزیں ہو گئی ہیں. اب مسجد اور فنائے مسجد کی کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے گھر نہیں لے جا سکتے,
یہ جو بھی ہمارے ناظرین ہیں یہ غور کرتے رہیں، پانی ٹھنڈا کرنے والا کولر عین مسجد میں نہیں رکھ سکتے، عین مسجد کی بھی وضاحت آپ نے سنی، تو پانی ٹھنڈا کرنے کا جو کولر ہے وہ عین مسجد میں نہیں رکھ سکتے۔ عین مسجد میں ہر کسی کو کپڑے دھونا، سکھانا، لٹکانا یہ بھی منع ہے۔ مسجد و فنا مسجد میں بلا اجازت شرعی کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کوئی مسجد کے اندر توڑ پھوڑ کرنی ہے، کوئی تبدیلی کرنی ہے، کوئی دیوار گرانی ہے، دیوار اٹھانی ہے، چھت بنانی ہے، چھت ہٹانی ہے، کچھ بھی کام کرنا ہے، حتیٰ کہ آپ کو ایک کیل لگانی ہے مسجد میں، کیل لگانی ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کیل لگا کر میں کوئی لٹکانا چاہتا ہوں، تو آپ شرعی رہنمائی لے لیجیے۔ آپ نے کیل لگا لی، کسی نے کہا کہ یار یہ کیل غلط لگا دی، اب کیل نکالو، اب کیل نکالی نہیں نکالی اس میں شرعی رہنمائی لے لیجیے کہ کام غلط ہو گیا، لیکن اب اس کے نکالنے سے ہو سکتا ہے کہ مسجد کی دیوار کے اندر ایک اس کے حسن میں کمی آ جائے، تو اب آپ کو شریعت اجازت دے گی کیل نکالنے کی بھی، یعنی لگانی ہے تب بھی پوچھ کر لگائیے، نکالیں تب بھی پوچھ کر لگائیے نکالیے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور ہم اپنے گھر کے مالک ہوتے ہیں، اور یہ مطلب کہ وہ اس کا مالک نہیں امین ہے۔ آپ کسی کا گھر کرائے پر لیتے ہیں، اس کے گھر کے اندر آپ کچھ 19-20 کرتے ہیں، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا ٹھیک ہے، اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کر دیجیے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد ہے، اللہ کے لیے وقف ہے، کیسے پوچھے یا اللہ تیرا گھر ہے ہم اس کام میں کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس شریعت کے جاننے والے سے پوچھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام پر یہ کام کرنے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ یہ موٹا فارمولا،
شریعت کا یہ حکم ہے،
شریعت کا یہ حکم ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ مفتی جب کوئی بات بیان کرے گا تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں یہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں یہ منع فرمایا ہے، یہ اس کا حکم شریعت اسی کا نام ہے۔ ہر ایک کو حکم شریعت لگانا بھی نہیں چاہیے، میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ گیا مفتی صاحب؟
اللہ یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان بھی شریعت کے مطابق ہے، جو شریعت اللہ اس کے رسول کے احکام کا خلاصہ ہے۔
خلاصہ یہ مطلب افتا بیان کرتا ہے، مفتی صاحب بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، تو ان کو بیان کرنے میں بھی احتیاط کرنی ہے، اور ہمیں پوچھنا ہی معتمد اور مستند علماء سے ہے۔
مفتی صاحب سے سوال پوچھا گیا تھا، اسلام بھی سوال پوچھ رہے تھے کہ مسجد میں سیوریج کی جو لائن ہے وہ چھوٹی ہے، چھوٹی پڑ رہی، تو کیا ہم اس کے لیے بڑی لائن لگا سکتے ہیں اس کو توڑ کر؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی جو پہلے چھوٹی لگی ہے وہ چھوٹی کیوں لگی؟ کیا آپ کو پتا نہیں تھا کہ نمازوں کی اتنی تعداد کے حساب سے وہ لائن ہمیں کتنی لگانی چاہیے؟ آپ نے رہنمائی مشورہ لیا تھا کہ ہمیں پہلے بڑی لائن لگانی چاہیے، اب چھوٹی پڑ رہی ہے تو چھوٹی کیوں پڑ رہی ہے؟ پہلے آپ نے مشورہ کر کے پہلے ہی بڑی کیوں نہیں لگائی؟
تو یہ سوالات کے جواب ہے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے اگر مسجد بنے تو آپ کو پوچھنے والا ہے آپ ہے نہیں ہے کوئی جواب دے نہیں، ہم جواب دے تو ہے نا۔ تو ایک ہمارے شریعت کے رہنما الحمدللہ علماء مفتیان کرام موجود ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ایسی اشیاء جن سے انقطاع صف ہو، مثلا صف
ٹوٹ جائے
یعنی صف میں جگہ اسپیس ہو جائے
منقطع،
تو مثلا جوتوں کے ڈبے، اسپیکر، ڈیکس وغیرہ صف میں نہیں رکھ سکتے، اس طرح صف کے آخر میں بھی نہیں رکھ سکتے کہ اتماع میں صف میں خلل انداز ہوگی، یعنی صف کے مکمل ہو جانے میں وہ ایک رکاوٹ بنے گی۔ جو مطلب ہے دعوت اسلامی کا بھی ماشاءاللہ ایک ٹھیک ٹھاک کام ہے، تو ہم نے ہماری تربیت گاؤں کے حوالے سے، ہماری مدنی انعامات کے بستوں کے حوالے سے، تعویذات کے بستوں کے حوالے سے بہت کچھ مدنی پھول ہمارے مجلس کو ذمہ داران کو ہم دیتے ہیں کہ مسجد میں، عین مسجد میں بالخصوص، ان تمام چیزوں کو مستقل رکھنے نہ رکھنے کے حوالے سے شرعی احکام ہے کہ مسجد کی جگہ مستقل گھیر ہی نہیں سکتے، اور پھر اس کو ٹیمپریری طور پہ بھی رکھنے نہ رکھنے کے احکام بھی الگ ہیں۔ تو اس کی پوری تفصیل ہے جو ہمارے افتا نے ہمیں لکھ کر دی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، عین مسجد میں مسجد کا اسٹور نہیں بنا سکتے، یعنی مسجد کا اسٹور بھی عین مسجد میں نہیں بنا سکتے۔ کچا پیاز، کچا لہسن، سگریٹ وغیرہ بدبودار اشیاء مسجد و فنا مسجد میں کھانا پینا، کھانے پینے کے بعد جب تک بدبو منہ میں نہ ہو مسجد میں جانا ناجائز و حرام ہے، اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ مسجد کے اتنے قریب اس کی وضاحت ہو چکی ہے اس طرح کھانے کی۔ عین مسجد میں کوئی بھی مستقل رہائش نہیں رکھ سکتا، بات تمام ہے مسجدیت، عین مسجد میں یا مسجد کے اوپر یا نیچے امام صاحب کی رہائش کے لیے بھی کمرہ نہیں بن سکتا، جیسے کہ ابھی ہمارے مفتی صاحب بیان کر چکے۔
اس میں صاحب یہ
جیسے وہ ایک بات چل رہی تھی ہماری کہ وہ جرابوں میں بدبو ہوتی ہے اور کوٹ میں بدبو ہوتی ہے، تو اس میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ آ سکتا ہے کہ یار یہ کیا ہمیں منع کر رہے ہیں کہ مسجد نہیں جائیں، تو اس کا وہ وہی بات ہے کہ وہ منع نہیں کیا جا رہا، یہ کہا جا رہا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب جسم کے اندر سے یا منہ کے اندر سے یا کپڑوں سے ایسی بدبو آ رہی ہو کہ بدبو آ رہی ہو تو اس بدبو کے ساتھ مسجد میں جانا جائز نہیں ہے،
بدبو کے ساتھ
مسجد میں جانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سارا ٹاپک چل رہا تھا کہ بھائی جرابوں میں بدبو ہوتی ہے، چپلوں میں بدبو ہوتی ہے، مسجد آئیں لیکن یہ بدبو ختم کر کے آئیں۔
نمازیوں کو چاہیے کہ وہ مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھیں، مسجد بنانے والوں کو چاہیے کہ اس کے آداب و شرع احکام کا بھی خیال رکھیں۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے بھائی امیر علیہ سنت کا ایک مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں جو مسجد میں پنکھے وغیرہ کے استعمال کے حوالے سے آپ نے عطا فرمایا، آئیے دیکھتے ہیں۔
یہ کیا رواج ہے مسجدوں میں، عام مسجدوں میں اذان کو بھی تو دیر پڑی ہے، مسجد بالکل خالی ہے اور سارے پنکھے آن۔ سمجھ میں میری یہ آتا ہے کہ جیسے دو چار نمازی ہیں، ایک پنکھا چل رہا ہو تو اب جس کو گرمی ہوتی ہے اس پنکھے کے نیچے آ جائے گا، پھر اب بڑھ گئے تو دوسرا پنکھا چلا ہے، اسی طرح بتیاں بھی بتدریج خادم کی ڈیوٹی یہی سمجھا کر لگایا جائے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں ہلنا نہیں ہے، تمہیں یہ بتی پنکھے بتدریج چلانے بتدریج بند کرنے۔
جب ایک شخص ایک پنکھے کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر ظہر کی جماعت چلی گئی باز کی، ایک شخص پیچھے سے آیا اس نے ظہر کی نماز پنکھا شروع کر دی، پیچھے سے وضو کر کے دوسرا آیا اس نے اگلے کونے پہ جا کر دوسرا پنکھا شروع کر کے ظہر کی نماز اس نے اپنے الگ پنکھے کے نیچے پڑھنی ہے، تو کیا وہ یہ فیلنگ یا احساس نہیں رکھ سکتا کہ یار میں بھی چلو یار اس کے پیچھے ایک ہی پنکھے کے نیچے میں بھی نماز پڑھ لوں تاکہ مسجد کی بجلی بچ جائے؟
اس کا تو ایسا اطلاع ہے کہ
اور کوئی نئی بجلی، نیا پنکھا، نئی بتی، ایسا لگتا ہے جیسے کہ سب کے لیے نئے پنکھے لگاؤ، سب کے لیے نئی بتیاں لگاؤ، ہر ایک کے لیے نیا نیا کرو۔ اس معاملے میں بابا کمیٹی کیا، خادم کیا، حقیقت یہ کیونکہ یہ سب عوام ہی سے یہ سارے ذمہ دار بنتے ہیں، عوام کی سوچ بنے نا بابا، عام لوگوں کی سوچ نہیں بن رہی کہ اس کی ریسپانسبلٹی اور میری ذمہ داری کیا ہے، کیونکہ عوام ہی جگہوں پر جا کر جاب کرتی ہے، نوکریاں کرتی ہے، اجارے کرتی ہے، وہی ذمہ داریاں چاہے وہ رضاکارانہ طور پر سنبھالے یا اجارے کے طور پر سنبھالے، ہے عوام سے ہی یہ نمائندے آتے ہیں۔ ذہن پاپا عوام میں بننا ہے، عوام کا ذہن بالکل نہیں ہے۔ اگر کمیٹی جس طرح فرما رہے نا، اگر موزین یا کمیٹی اگر اس طرح کی کوئی ترکیب بنانے شروع کرے نا، تو سب سے زیادہ کرکراٹی ان کو وہ نماز ہی کریں گے، سب سے زیادہ نماز ان کو وہ مطلب کہ ماشاءاللہ آپ کی بات تو سن ہی رہے سب، ماننے کے بھی الحمدللہ جذبہ آ جاتا ہے، کمیٹی کی بات کون سی نمازی مانیں گے کہ تم کون ہوتے ہو، ہم کو پنکھا چلانے دو، ہم لوگ چندہ دیتے ہیں۔ تو یہ عوام کا بابا کوئی صورت آپ ذہن بنائیں گے، ان کو اللہ کے گھر میں یا وقف کے مقامات پر کیا احتیاط دے گا؟ اس میں متقی بھی شامل ہیں۔
کاش خواص کا بھی ذہن بنے، عوام کا بھی بنے، جو مائک پر تشریف لاتے ہیں ان صاحبان کا بھی ذہن بنے، اور اس طرح کے ضروری احکامات وہ سمجھایا کریں۔ سمجھانے کا بھی تو ذہن نہیں ہے نا، بولتا ہی نہیں ہے کوئی، بہت کم بولتے ہیں۔ تو یہ نمازیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے، اپنا مطلب یہ کہ تصرف نہ کیا کریں، بلبوں میں اور پنکھوں میں نہ چلائے گا، بلکہ موقع ملے تو خود غیر ضروری بتیاں اور پنکھے بند کر دیا کریں جبکہ کوئی فساد کا اندیشہ نہ ہو۔
پر رمضان المبارک میں مسجدوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ بعض خاص کر کے مزدور طبقہ، اول تو یہ جماعت میں ظہر میں خاص کر کے بہت کم آتے ہیں، اور پھر ظہر جماعت کے بغیر پڑھے، پھر نماز پڑھتے ہیں، اپنی پنکھا چلاتے ہیں اور پھر وہیں سو جاتے ہیں۔
یار ان کو بھی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ اس طرح صرف اپنے آرام کے لیے پنکھے چلائیں، جماعت سے نماز پڑھتے بھی ہوں تو اپنے سونے کے لیے پنکھا مسجد کا تھوڑی، سونے کی جگہ بھی نہیں ہے مسجد، گھر جاؤ یا فٹ پاتھ پر سو جائے آدمی، اور کوئی رستہ کرے، مسجدیں سونے کے لیے نہیں ہے، مسجدیں عبادت کے لیے۔ تو اگر موتقف ہے تو ٹھیک ہے، سونے کی رخصت ہو جائے گی، لیکن یہ جو اس طرح آج کل استعمال ہو رہا مسجدوں کا، یہ استعمال بھی کہ نمازیوں کی جگہ گھیر لیتے ہیں، مجھے پتا ہے بالکل ہر طرف سوئے پڑے ہوتے ہیں، نماز ہی بےچارا نماز کہاں پڑے گا، بہت تکلیف دیتے ہیں یہ اس طرح کے لوگ، روزہ رکھتے ہیں تو احسان نہیں کرتے، مسجد میں سونے کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں مسجد میں سونا ناجائز میں نہیں کہہ رہا، مگر اگر نمازی کو تکلیف ہو رہی ہے، نمازی کی جگہ آپ نے گھیر لی ہے سو کر، تو اس کی اجازت تو یقیناً کوئی بھی نہیں دے گا. ہے ہی نمازیوں کے لیے مسجد, تو روزہ رکھا تو اس کا مطلب تھوڑی اللہ کے گھر کو گھیر لو, گھر جاؤ, گھر پہ سو جاؤ اپنے, یہ تہذیب نہیں. پھر پنکھے بھی مزے سے ادھر چلا لیا, کسی نے ادھر چلا لیا.
بابا اس پہ میں آپ کو عرض کروں, یہ اخراجہ جب مسجد کے بڑھ جاتے ہیں نا تو اس طرف شاید کمیٹی کی توجہ نہیں جاتی. کمیٹی جمعے میں یا کسی موقع پر کھڑے ہو کر اعلان کرتی ہے کہ مسجد کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں, یہ دیکھے یہ بجلی کے بل آ رہے, یہ آ رہے, یہ آ رہے, یہ آ رہے, یہ آ رہے, لہٰذا چندہ بڑھا دیجیے. اب اس میں بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ یہ جو اخراجات بڑھ گئے اس میں ضرورت کے اخراجات کتنے بڑھے اور فضول اخراجات کتنے بڑھے, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں, بس مسجد کا چندہ بڑھانے کی فکر کی جاتی ہے.
کفایت شعاری کا ذہن ماشاءاللہ نہیں بنے گا مسجد والوں کا, کہ جان بوجھ کر آپ کی وجہ سے بجلی زیادہ صرف ہوئی تو اس کا بل جو ہے نا یہ قوم کے چندے سے ادا کیا جاتا ہے, آپ مجرم. تو مہربانی کر کے اپنے حال پر رحم فرمائیں, اپنی آخرت پر رحم فرمائیں.
یہ بھی ہے بابا کہ ایک بٹن چلاؤ نا, یہ تو کئی جگہ پر دیکھا ہے, ایک بٹن چلاؤ تو جیسے وہ ٹیوب لائٹ ہے نا بابا, وہ دو دو تین تین ٹیوب لائٹ ہیں, دو دو تین تین وہ بلب ایک ہی بٹن کے اوپر لگائے ہوئے ہیں. بھائی کیوں؟ تو بٹن بچانے کے لیے. اگر یہ اکنامیکلی بھی چیک کریں, میرے ایک ناقص عقل ہے, اگر اکنامیکلی بھی چیک کریں تو ایک بٹن سے جتنے بلب جلے, اگر سال بھر کا اگر آپ اس کے بجلی کا ایکسٹرا بل اگر کیلکولیٹ کریں تو ایسے پتا نہیں کہ اور کتنے بٹن آ جاتے. یہ بٹن بچا کر آپ نے پیسے نہیں بچائے, یہ کسی نے پتا نہیں کیا کان میں پھونک مار دی ہے کہ اس طرح مطلب بجلی اس طرح مطلب وہ بچے گا. بٹن تو بچا لیے, بجلی بچائیے نا,
بھیڑ چالے.
ہاں بس
قوم کا چندہ ہے ویسے مسجدوں میں, تو کیا مطلب
گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا بابا,
گھر میں اتنے بلب نہیں جلیں گے.
نہیں
میٹنگ ہوتی ہے کیا بچوں کو, اور یار اتنا بل آ گیا کیا کرنا ہے. مسجد کے لیے کبھی میٹنگ میں نے سنا نہیں کی ہو کسی نے, اتنا بل آ گیا کیا کرنا ہے.
بابا کبھی ایسا وقت تھا کہ آپ بھی الحمدللہ امامت کرتے رہے ایک عرصے تک, تو آپ بھی تو مسجد میں وقت گزارتے تھے.
چندہ لے کر جب ہم رمضانوں میں تھکے ہارے آتے تھے نا, ایسی گرمی ہوتی تھی, مکھیاں بھی مناتی تھی, میں خوف کے مارے پنکھا نہیں چلاتا تھا, مسجد میں آ کے پڑ جاتا تھا بغیر پنکھے کے. اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ متولی آ جاتا تھا, وہ بےچارا میرا پنکھا چلا دیتا تھا خود ہی اپنی شفقت سے, بوڑھا تھا, اللہ اس کی مغفرت کرے, فوت ہو گیا. تب میں مطلب میں ڈرتا رہتا ہوں کیا کروں کیا کروں.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فیصل لگتا ہے کہ شاید پیچھے کئی ایسی کالز آ گئی ہوں گی ہمارے پاس جن کے جوابات امیر اہل سنت کے ان مدنی پھولوں میں ہو چکے ہوں گے, تو ہم نے مسجد کمیٹی کے حوالے سے, انتظامیہ کے حوالے سے, مجالس کے حوالے سے, اور جو عام نمازی جو مسجد میں آتے ہیں, کوئی دریا نوچ رہا ہوتا ہے, کوئی کارپیٹ پر موج کر رہا ہوتا ہے, کوئی کارپیٹ لپیٹ کر سو گیا ہوتا ہے, کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے, کیا کوئی تیل والا سر لے کر کارپیٹ اور دری کا مطلب کہ وہ ضائع کر رہا ہوتا ہے, تو ایسا نہ کیجئے برائے مہربانی. مسجد کی چیزوں کا خیال رکھیے, حتیٰ کہ ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ مسجد کا جو کورا ہے نا, صفائی کرتے جو مسجد کا جو کورا نکلتا ہے, اس کورے کا بھی ادب ہے کہ اس کو ادب کی جگہ پر ڈالے. اب بتائیے مسجد کا ادب کتنا ہوگا, کتنا ہوتا. آپ جوتے لے کے جو مسجدوں میں جاتے ہیں اور دیگر چیزیں جو لے کے جاتے ہیں, یوں جاتے ہیں, بعض تو ایسے عجیب ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ابھی ہم ایک کسی مسجد میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ تھوڑا سا کیمرہ مین بھی اس کو دیکھ لیں. مثال کے طور پر یہ میرے جیب میں دو قسم کی چابیاں ہیں, ٹھیک ہے, یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے نا, اور جیسا مجھے جھٹکا لگا ہے, میں اب اس چیز کو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جیسے کہ کھڑے ہیں, اب ان کو قیام کرنا ہے, مطلب نماز شروع کرنی ہے, تو سب جیب سے چابیاں نکالی, چابیاں نکالنے کے بعد کھڑے ہونے کے بعد یہ چابی پھینکیں گے. اب یہ جو زمین پر جنہوں نے چابی پھینکی, یہ پھینکنے سے یقین مانے میرے ساتھ یہ دیکھا ہے نا, تو ایسا لگا جیسے کہ کسی نے چبھوئی ہے کوئی دل میں چیز کا. یہ کتنا عجیب فعل ہے کہ آپ مسجد کی فرش کا ایک ادب ہے, یہ اٹھا کر آپ چیز پھینک رہے ہیں, آواز آ رہی ہے, یعنی پاؤں کی بھی جو دھمک ہوتی ہے نا اس سے بھی بچا جائے, ایسا نہ دوڑیں کہ پاؤں کی دھمک پیدا ہو اور فرش مسجد میں بعضوں کا ہلچل مچ جاتی ہے.
بھلے جماعت
بہت ادب نہیں, بردباری اور بڑے مطلب کہ وہ وقار کے ساتھ آنا ہوتا ہے, اگرچہ تکبیر اولا پانے کے لیے تیز قدم سے یوں چلے کہ تکبیر اللہ پا لے, لیکن دوڑنا بھاگنا اور مسجد دھمک پیدا ہونا, ان تمام چیزوں سے رکنے کا ہمیں کہا گیا ہے. البتہ
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کا بہت احترام کیجئے، بہت احترام کیجئے، بہت ہی احترام کیجئے. آپ بولو گے یار اتنا احترام بول رہا ہے کیا کرے کیا، بالکل سہمے ہوئے آئیے، اللہ کا ذکر کیجئے. آپ خود دیکھیے گا کہ آپ کو مسجد میں بیٹھنے میں لطف نہ آئے تو کہیے گا
یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.